ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون پچھلی مجلس میں یہ بات ہم نے دیکھی کہ اہل حدیث بھی ائمہ کو مانتے ہیں اور نہ صرف چاروں اماموں کو مانتے ہیں بلکہ ان کے علاوہ جتنے ائمہ گزرے ہیں سفیان الثوری، سفیان ابن عیینہ، امام الاوزاعی، عبداللہ ابن المبارک، یا اس طرح سے جتنے بھی علماء اور ائمہ اہل علم گزرے ہیں ان تمام کو اہل حدیث مانتے ہیں اور ماننا چاہیے، اس لیے کہ اگر ان کو مانے گا نہیں تو ان کی جو تحقیق ہے اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھائے گا۔ اہل حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ اہل حق، اہل علم، علماء، ان کی جو تحقیق ہے، انہوں نے دین کی جو علمی خدمت کی ہے، جو سرمایہ اپنے بعد تحقیق کے اعتبار سے، تشریح کے اعتبار سے، تفقہ کے اعتبار سے پیچھے چھوڑا ہے، اس سرمایہ سے استفادہ کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ نہ صرف سعادت ہے بلکہ دین کی حفاظت اور دین پر عمل کرنے اور دین کے صحیح فہم کے لیے ضروری ہے۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے اپنے طور پر حدیث کا کچھ بھی مطلب سمجھ لے، لیکن واقعی جب وہ دیکھتا ہے کہ علماء شروع سے لے کر اب تک یہ مطلب اس کا سمجھتے آئے ہیں تو ایسا آدمی نئے دور میں نیا مطلب لے کر بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارا جو منہج ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا منہج ہے اتباع الکتاب والسنہ بفہم سلف الامہ، کتاب و سنت کی اتباع کرنا اس امت کے سلف کے فہم کے تابع ہو کر۔ یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی مطلب اپنا لینے لگے، بلکہ ہم وہ مطلب لیتے ہیں جو سلف لیتے آئے ہیں۔ ہاں اگر کسی چیز میں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر ہم ترجیح دیتے ہیں دلیل کے اعتبار سے، جس کی بات زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں، اور جس کی بات زیادہ مضبوط نہیں ہوتی ہے احترام باقی رکھتے ہوئے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں کیا برا ہے؟ تو یہ صحیح طریقہ ہے ہمارے نزدیک، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور دلیل کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے، عدل کے اعتبار سے، کتاب و سنت کے اعتبار سے بھی یہی بات صحیح ہے۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں چاروں امام کون تھے، ان کے بارے میں کیا آیا ہے، اور ان کا جیسا کہ ہمارا عنوان ہے ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے بارے میں تفصیل دیکھنا اگر ایک امام کا ہی شروع کیا جائے پورا ہمارا ایک درس ختم ہو جائے گا۔ ان کی زندگی کے احوال، کب پیدا ہوئے، کہاں وفات ہوئی، کیا کون شیوخ تھے، کیسے علم حاصل کیا، کہاں کہاں کے سفر کیے، حدیث کے فیلڈ میں انہوں نے کیا کیا، فقہ کے میدان میں انہوں نے کیا کیا، اور ان کے علم، ان کے تقوی، ان کے اخلاص، ان کی عبادات، ان کے معاملات اگر ہر ایک کے ذکر کیے جائیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہی امام کے، اس کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو اگر ہم لیتے ہیں تو بھی ہمارے لیے اس مجلس کے اعتبار سے کافی وقت نہیں ہے۔ صرف اگر ایک امام کی علمی خدمت کو آپ لے لیجئے، یا ان کے تقوی کو آپ لے لیجئے، یا ان کے دینی اسفار کو آپ لے لیجئے، یا ان کے شیوخ کے تذکرے کو آپ لیجئے، تو یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ یہ سارا ایک اس مجلس میں سمیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ اہل علم نے اس موضوع پر جو کتابیں لکھی ہیں آپ تفصیل سے ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ امام الذهبی کی تذکرۃ الحفاظ ہے یا سیر اعلام النبلاء ہے یا تاریخ اسلام ہے یا اسی طرح سے دوسری کتابیں علماء نے لکھی ہیں، تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر کی ہے، یا اسی طرح سے اور بھی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں اگر آپ چاہیں تو علماء کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر وہ کتابیں جو ترجمے کے اعتبار سے علماء نے جمع کی ہیں۔ میں اس مجلس میں کوشش کروں گا کہ اختصار یعنی بہت ہی کم الفاظ میں کسی ایک امام کے بارے میں دوسرے معروف امام کی توفیق اور ان کے بارے میں ان کا مقام پیش کروں، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے ان ائمہ کے اقوال اور ان کی تعلیمات کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ تعلیمات کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ ان کے تمام اقوال کا احصاء کرنا، سارے اقوال جمع کرنا یہ بھی ممکن نہیں ہے، ایک مجلس میں سب کے اقوال سب سارے مسائل میں جمع کیے جائیں یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے میں نے کچھ مسائل کچھ اقوال ان کے ایسے جمع کیے ہیں جن میں عام طور سے اہل حدیث پر اعتراض کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسا ماننا غلط ہے، تو میں نے وہ اقوال جمع کیے ہیں جس سے ان کا منہج اور ان کی بنیادی اصولی تعلیمات ہمارے سامنے آئیں، تاکہ ان کے اصول اور ان کا منہج ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ پہلے امام ہیں تاریخی اعتبار سے، ان کی پیدائش سب سے پہلے چاروں اماموں میں سے، ان کا نام ہے ان کی کنیت ہے کنیت ابو حنیفہ، اور ان کا نام ہے النعمان ابن ثابت ابن زوطا التیمی، تو نام ہوا نعمان اور یہ بیٹے ہیں ثابت کے، نعمان ابن ثابت ان کا نام ہے اور ان کی کنیت ہے ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کا نام نعمان ہے۔ ان کی پیدائش 80 ہجری ہے تقریباً، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے یعنی ہجرت کے 80 سال یعنی وفات کے 70 سال بعد یہ پیدا ہوئے۔ تو 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 150 ہجری میں ان کی وفات ہے، تو پہلی صدی میں موجود تھے، اسلام کی پہلی صدی میں موجود تھے۔ لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ چار اماموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے، تو یہ علم کی کمی کی علامت ہے اور واضح دلیل ہے کہ ابھی اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کب کی پیدائش ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا کر آپ کی وفات ہو کے 70 سال ہو چکے ہیں، یعنی پونا صدی ختم ہو چکی ہے، اور تب جا کر ان کی پیدائش ہے 80 ہجری میں، اور وفات ان کی کب ہے؟ 150 ہجری میں۔ اور ان کے بارے میں ابن حجر نے تقریب التہذیب میں 12 طبقے بنائے راویوں کے، تقریب التہذیب یہ اختصار ہے تہذیب التہذیب کا، اس میں انہوں نے چھٹے طبقے میں ان کو رکھا ہے، صحابہ تابعین وغیرہ وغیرہ طبقے جو رکھے ہیں تو اس میں چھٹے طبقے میں، پہلا طبقہ صحابہ کا ہے تو چھٹے طبقے پر ان کو رکھا ہے، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں من الذین عاصروا صغار التابعین، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو چھوٹے تابعین کے دور میں تھے، یہ ابن حجر کہتے ہیں۔ یحییٰ ابن معین محدثین میں سے ہیں، بہت سارے ان کو معین کہتے ہیں، یحییٰ ابن معین وہ غلط ہے، یحییٰ ابن معین ہے یہ۔ کان ابو حنیفہ ثقۃ، امام ابو حنیفہ ہمارے نزدیک قابل اعتبار تھے، لا یحدث بالحدیث الا بما یحفظہ، وہ ایسی ہی حدیث بیان کرتے تھے جس کو انہوں نے یاد کر لیا ہو، ولا یحدث بما لا یحفظ، اور وہ ایسی حدیث بیان ہی نہیں کرتے تھے جو ان کے حافظے میں نہ ہو، یعنی جس حدیث کو انہوں نے یاد کیا ہو وہی بیان کرتے تھے، جو یاد نہیں ہے اس کو بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا، اس کو امام الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے کہ حدیث بیان کرنے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ بہت محتاط تھے، احتیاط کرتے تھے، جو یاد ہے وہی بیان کرتے تھے، جو یاد نہیں ہے اس کو بیان نہیں کرتے تھے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہی احتیاط ان کی تھی جو قیاس کا سبب بنی ہے، کہ کثرت قیاس اور اجتہاد کی وجہ یہ تھی کہ حدیث کے بہت زیادہ یعنی احتیاط کی وجہ سے ان کے پاس حدیث اتنی زیادہ نہیں تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ساری احادیث سے ان کو بہت زیادہ استنباط کرنا پڑا، بعض علماء نے بات کہی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک یہ بھی بڑے محدثین میں سے ہیں اور ان کی شخصیت پر تمام مسلمان متفق ہیں. یہ کہتے ہیں لولا ان اللہ اعاننی ابی حنیفہ و سفیان کنت کسائر الناس, اگر اللہ تعالی میری مدد نہ کرتا ابو حنیفہ اور سفیان کے ذریعے سے, سفیان الثوری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگر میری مدد نہ کرتا یعنی علمی مدد نہیں کرتا, ان کی تربیت ان کی رہبری نہیں ملتی, کنت کسائر الناس تو میں بھی عام لوگوں میں سے ایک انسان ہوتا ہے. وہ مقام علمی اعتبار سے جو آج مجھ کو ملا ہے وہ مجھ کو نہیں ملتا ہے اگر یہ دونوں ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری مدد نہ کرتا. اس کو بھی امام الذہبی نے سیر عالم النبلاء میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے یزید ابن ہارون کہتے ہیں, یہ حدیث کے مشہور راویوں میں سے ہیں, اہل علم میں سے, کہتے ہیں ما رأیت احدا احلم من ابی حنیف, کردار کے اعتبار سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے تھے, کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ برداشت والا انسان نہیں دیکھا. احلم حلم والا, حلم کہتے ہیں جاہل کی جہالت کے مقابلے میں اپنے آپ کو پابند رکھنا اور اپنے غصے کا اظہار نہ کرتے ہوئے صبر کرنا, اس کو کہتے ہیں حلم. علم کے ساتھ حلم بھی چاہیے ورنہ حلم کی کمی علم کی لذت کو خراب کر دیتی ہے. بہرحال تو کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا احلم من ابی حنیفہ, میں نے امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر برداشت والا حلم والا انسان نہیں دیکھا, بہت برداشت کرنے والے انسان تھے. اس کو بھی امام الذہبی نے اپنی کتاب سیر میں ذکر کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سبھی جانتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ, لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے عیال ہیں یعنی محتاج ہیں, امام ابو حنیفہ ان پر خرچ کریں گے تو ان کو ملے گا, اس کو کیا کہتے ہیں, یہ ان کی عیال میں سے, اہل و عیال جسے ہم کہتے ہیں. تو امام لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. اس کو بھی امام الذہبی نے اپنی کتاب سیر عالم النبلاء میں ذکر کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام علمی اعتبار سے اور حدیث کے اعتبار سے بھی ہے, اس لیے امام الذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں امام ابو حنیفہ کو ذکر کیا ہے, حفاظ کے تذکرے میں ان کو ذکر کیا ہے. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنی زبان خراب نہ کرے, جہالت کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے اگر ان کی شان میں کچھ کہتا ہے ان کا کچھ برا ہونے والا نہیں, اپنی آخرت آدمی خراب کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب, جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے. اور یہ ایسے اہل علم سے ہیں کہ آج مسلمان ان کی شان یا ان کے بڑے ہونے یا امام ہونے پر متفق ہیں. ابن حجر وغیرہ نے عام طور سے اہل علم کے بارے میں کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں اب نہیں کہنا چاہیے کچھ. تو بہرحال پچھلے علماء میں سے اختلاف کیا گیا ہے, بعض علماء نے تنقید بھی کی امام ابو حنیفہ پر, چاہے امام ابو حنیفہ ہوں, خود عبداللہ ابن مبارک ہوں, امام الدارقطنی ہیں یا اور بھی اہل علم ہیں, سفیان الثوری وغیرہ کے بھی اقوال کچھ ملتے ہیں. تو بعض علماء نے علمی اعتبار سے کچھ باتوں پر امام ابو حنیفہ پر تنقید کی ہے, لیکن جو مقام امام ابو حنیفہ کا آج مسلم ہے اس کو سبھی ہی جانتے ہیں. بعض باتوں میں اگر کسی عالم سے کچھ یعنی علمی خطا ہو جائے تو اس کی شان سے وہ اس کو گراتی نہیں ہے. بہرحال تو یہ امام ابو حنیفہ ہیں. دوسرے امام کون ہیں؟ یہ امام مالک ہیں, مالک ابن انس ابن مالک, یہ مدینہ کے عالم. امام ابو حنیفہ بغداد کے ہیں, کوفہ کے ہیں. بعض لوگ کوفہ کے بارے میں کوفہ ایسا کہتے ہیں, دیکھیے کوفہ میں اچھے لوگ بھی تھے برے لوگ بھی تھے, تو کوفہ میں رہنے کی وجہ سے کوئی چیز غلط یا بری نہیں ہو جاتی ہے, اس کو بھی یاد رکھیے. تو امام مالک جو ہیں یہ مدینہ کے امام ہیں, مالک ابن انس ابن مالک ہیں. ان کی پیدائش 93 ہجری کی ہے, 93, اور ان کی وفات 179 ہجری میں ان کی وفات ہے. تو گویا کہ یہ دیکھا جائے اگر تاریخی اعتبار سے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری اور یہ 93 یعنی 13 سال بعد یہ پیدا ہوئے امام ابو حنیفہ کے. ان کے بارے میں ان کو امام حافظ ابن حجر نے التقریب میں ساتویں طبقے میں ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں من کبار اتباع التابعین, یہ تبع تابعین اتباع تابعین میں سے یہ ہیں, ساتویں درجے کے یہ یعنی راویوں میں سے ان کو شمار کیا ہے طبقے کے اعتبار سے, زمانے کے اعتبار سے. طبقہ یہاں ساتواں درجہ ہے, نہیں کہ پہلے نمبر کے دوسرے نمبر کے لیول کے حساب سے نہیں ہے یہ, بلکہ زمانہ صحابہ تابعین تبع تابعین زمانے کے اعتبار سے دور کے اعتبار سے انہوں نے 12 طبقے کیے, اس میں ساتویں دور کے ساتویں طبقے کیے ہیں کہ جو اتباع تابعین میں سے کبار اتباع تابعین میں سے ہیں. امام شافعی ان کے بارے میں کہتے ہیں مالک وابن عیینہ القرینان, امام مالک اور ابن عیینہ. ابن عیینہ کون ہے؟ سفیان ابن عیینہ, بہت بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں. تو مالک اور ابن عیینہ قرینان ہیں, یہ ایک دور کے ساتھی ہیں, گویا کہ ساتھی, قرین کو ساتھی کو کہتے ہیں. کہتے ہیں ولولا مالک وابن عیینہ, اگر مالک اور ابن عیینہ نہیں ہوتے لذهب علم الحجاز, تو حجاز کا علم چلا جاتا. حجاز کہتے ہیں مکہ مدینہ عرب طائف وغیرہ پورا ملا کے اس کو حجاز کہتے ہیں. تو اگر امام مالک نہیں ہوتے اور سفیان ابن عیینہ نہیں ہوتے, ایسے علماء نہیں ہوتے حجاز میں, تو حجاز کا پورا علم چلا جاتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حجاز کے علم کو سنبھال کے رکھا. تو امام مالک کے بارے میں امام الشافعی کا یہ کہنا ہے, امام الذہبی نے اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے امام الذہبی کہتے ہیں وذکر احمد بن حنبل مالکا فقدمه علی الاوزاعی والثوری واللیث وحماد والحکم فی العلم. امام احمد بن حنبل نے امام مالک کا ذکر کیا تو ان کو امام اوزاعی, ثوری سفیان الثوری اور لیث ابن سعد اور حماد اور حکم, ان سب کے مقابلے میں کہا ان میں سب سے زیادہ علم والے کون تھے؟ امام مالک. یعنی امام احمد نے, سفیان الثوری چھوٹے نہیں ہیں, بہت بڑے علماء میں سے ہیں, لیکن امام احمد کے نزدیک امام مالک امام سفیان الثوری سے بھی بڑھ کے تھے علمی اعتبار سے, اتنا زیادہ احترام ان کا کرتے تھے. امام الذہبی نے اس کو ذکر کیا ہے وقال ہوا امام فی الحدیث و فی الفقہ. امام احمد کہتے تھے امام مالک حدیث میں بھی امام ہے اور فقہ میں بھی امام ہے. دو فیلڈ ہیں, حدیث کی سند کے اعتبار سے حدیثوں کو جاننا, کون سی حدیث صحیح ہے کون سی نہیں ہے, اور دوسرا علم ہے حدیث کا مطلب کیا ہے, اس میں سے کیا مسئلہ نکلتا ہے, اس کو فقہ کہتے ہیں. تو حدیث کے بھی امام ہے امام مالک اور فقہ کے بھی امام ہیں. امام شافعی کے بارے میں دیکھیے کیا ہے, ان کا نام کیا ہے؟ محمد ابن ادریس. یہ اپنے پردادا کے نام کی بنیاد پر شافعی, اس نام کی بنیاد پر ان کو شافعی کہا جاتا ہے ان کی نسبت کی وجہ سے. ان کا نام شافعی نہیں ہے, ان کا نام ہے محمد ابن ادریس, محمد ابن ادریس, اور یہ مکہ کے ہیں, اور ان کا مصر کا بھی سفر رہا, ایک زمانہ مصر میں بھی رہے ہیں, اور لیث ابن سعد وغیرہ سے بھی انہوں نے بعض مسائل میں استفادہ کیا, اور بہت سی رائے اپنی تحقیق کو تبدیل کیا ان سے ملاقات کے بعد, مصر جانے کے بعد. اسی لیے امام شافعی کی یعنی تحقیق کے اعتبار سے یا فتوے کے اعتبار سے دو فتوے ملتے ہیں, قول جدید اور قول قدیم. قول قدیم کہتے ہیں وہ قول جو مصر جانے سے پہلے ان کا تھا, اور قول جدید کہتے ہیں اس قول کو جو مصر جانے کے بعد ان کا ہوا ہے. ان کو ابن حجر نے نویں طبقے میں ذکر کیا ہے. یہ راویوں کے اگر دور کے اعتبار سے طبقے آپ کرتے ہیں تو یہ نویں طبقے میں آتے ہیں, اور کہتے ہیں من صغار اتباع التابعین, یہ تبع تابعین میں سے چھوٹے درجے کے صغار اتباع تابعین میں سے آتے ہیں. تو ابن حجر نے ان کو راویوں کے نویں طبقے میں ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں من صغار اتباع التابعین. ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں ولد الشافعی یوم مات ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ کا جس دن انتقال ہوا ہے, جس دن انتقال ہوا امام ابو حنیفہ کا, اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے ہیں. یعنی اگزیکٹلی جس دن امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی امام شافعی اس دن پیدا ہوئے ہیں. اب کوئی آدمی اس کو اگر یہ سمجھتا ہو کہ منحوس دن ہے نعوذ باللہ, تو ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک گیا تو دوسرا اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. تو اہل علم ایک کے بعد ایک دنیا میں آتے رہیں گے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ اسی دن پیدا ہوئے جس دن امام ابو حنیفہ کی وفات ہو گئی ہے. اس کو امام الذہبی نے سیر اعلام نبلہ میں ذکر کیا ہے. ابن عیینہ سے کہا گیا, یا ابا محمد مات محمد ابن ادریس. ابن عیینہ سفیان ابن عیینہ ہے, ان سے کہا گیا کہ اے ابو محمد, محمد ابن ادریس کی وفات ہو گئی. یعنی امام شافعی کی جب وفات ہوئی تو ان سے کہا گیا کہ امام شافعی کا انتقال ہو گیا. فقال ابن عیینہ, ان کان مات فقد مات افضل اہل زمانہ. اگر واقعی ان کی وفات ہوئی ہے تو یہ بات یاد رکھو کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کی وفات ہوئی ہے. مات افضل اہل زمانہ, ایک آج ایسا آدمی کا انتقال ہوا ہے جو اپنے زمانے میں سب سے افضل تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے فقہ کو اور اس کے اصول کو مدون کیا. آگے آئے گا اس سلسلے میں بتاتا ہوں. عبداللہ ابن احمد ابن حنبل امام احمد کے بیٹے کہتے ہیں, قلت لی ابی یا ابا, میں نے اپنے والد سے کہا, اے والد, اے ابو ابا, ای رجل کان شافعی, امام شافعی کیسے انسان تھے؟ فانی اسمعک تکثر الدعاء له, اس لیے کہ میں کثرت سے آپ کی دعاؤں میں ان کا نام سنتا ہوں. امام احمد امام شافعی کے لیے بہت دعا کرتے تھے. کیوں؟ امام احمد امام شافعی کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں. امام شافعی استاد امام احمد کے. قال یا بنی کان الشافعی رحمہ اللہ کالشمس للدنیا وکالعافیۃ للناس. کہا, اے میرے بیٹے, شافعی اللہ ان پر رحم کرے, یہ دنیا کے لیے سورج کی طرح تھے اور لوگوں کے لیے عافیت تھے. عافیت لوگوں کے لیے عافیت تھی, بچاؤ تھے فتنوں سے, بلاؤں سے, اور پوری دنیا کے لیے گویا کہ سورج ہوتا ہے ویسے امام شافعی تھے, ساری دنیا کو روشنی ملتی سورج سے. فانظر هل من هذين عوض او خلف, ذرا یہ تو بتا کہ کیا ان دونوں کا کوئی بدل یا قائم مقام ہو سکتا ہے؟ سورج کے بدلے کچھ اور ہے کیا؟ اور عافیت سے بہتر کوئی قائم مقام عافیت کا ہو سکتا ہے کہ عافیت کو ہٹا کے اور کیا چاہیے؟ عافیت سے بہتر کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے؟ کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل بہت احترام کرتے تھے امام شافعی کا. اس کو محمد اسماعیل ابن محمد الاصبہانی, اسماعیل ابن محمد الاصبہانی نے اپنی کتاب سیر السلف الصالحین میں ذکر کیا ہے. امام احمد ابن حنبل ہی کا قول ہے, کہتے ہیں, ما من احد من اصحاب الحدیث حمل محبرۃ الا وللشافعی علیہ منا. کوئی بھی اہل حدیث, دیکھیے کہاں سے آ رہی, وکٹوریا کا لفظ مل رہا کہ آپ کو, بعض وہ کیا بولتے ہیں, اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہے. معلوم نہیں کون سے انگریزوں کی کتاب پڑھتے ہیں, انگریزی کتاب پڑھ پڑھ کے اس طرح کا ذہن بنتا ہے. اگر واقعی اماموں کی کتابیں پڑھیں گے تو ذہن صحیح ہو جائے گا. امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں, ما من احد من اصحاب الحدیث, اصحاب الحدیث میں سے جو بھی ہے, حمل محبرۃ, جو سیاہی دوات, سیاہی کی بوتل جس سے لکھا جاتا ہے, پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے, سیاہی کی بوتل ہوتی تھی, شیشی ہوتی تھی, اس میں قلم ڈبا کر اس سے لکھا جاتا ہے, اس کو محبرہ کہتے ہیں. تو جو بھی قلم اور دوات اور سیاہی لے کے گھومتا ہے یا کام کرتا ہے, لکھتا ہے, قلم اٹھاتا ہے, ایسے ہر آدمی پر وللشافعی علیہ منا, اس کا احسان, اس پر احسان ہے امام شافعی کا. ہر اہل حدیث پر امام شافعی کا احسان ہے جو لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے یا دوات لیتا ہے, سیاہی لیتا ہے. قال المروزی سمعت الربیع ابن سلیمان یقول مثل ذلك، میں نے ربیع ابن سلیمان کو بھی ایسا ہی جملہ کہتے سنا. فقلنا یا ابا محمد کیف ذلك، ہم نے پوچھا اے ابو محمد ایسا کیسے، یعنی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہر اہل حدیث پر امام شافعی کا احسان ہے. آپ سنیے، یا اہل حدیث محدث کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے ہوں، اہل بعض کہتے ہیں اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے محدث، تو تم محدث ہو تو تم کہے کہ اہل حدیث، ہاں آدمی بولتا ہے صحیح بھی. اہل حدیث کا مطلب صرف محدث نہیں ہوتا ہے، اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث والا، پھر اس میں محدث بھی آتا ہے، حدیث پر عمل کرنے والا بھی آتا ہے، حدیث کو سمجھ کر اس کے مطابق دعوت دینے والا سب آتے اس میں. اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث والا، جو حدیث سے چمٹا رہے. اہل حدیث کے بالمقابل ہوتا ہے رائے والا. اہل حدیث کے بالمقابل کیا ہوتا ہے؟ رائے والا، اہل الرائے. کیوں؟ سنیے، کہہ رہے ہیں قال، انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیسے کہ ہر اہل حدیث پر امام شافعی کا احسان ہے. انہوں نے کہا ان اصحاب الرائی کانوا یہزؤون باصحاب الحدیث. اصحاب الرائے اصحاب الحدیث کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یستہزئون جو لفظ آتا ہے، یہزؤون، کہ اہل رائے اہل حدیث کا مذاق اڑاتے تھے. حتی علمہم الشافعی واقام الحجۃ علیہم، یہاں تک کہ امام شافعی آئے اور امام شافعی نے اہل حدیث کو تعلیم دی ان سے کیسا بات کرنا، اور ان پر حجت تمام کر کے چلے گئے. یعنی اصحاب رائے کہتے تم کو کیا معلوم ہے، تمہارا کام تو صرف حدیث کی روایت کرنا ہے، حدیث میں سے کیا کیا مسئلے نکلتے ہیں کھود کھود کے وہ ہم نکالتے ہیں. تم کو کیا آتا ہے حدیث، تم کو کیا سمجھتی ہے؟ آج بھی بولتے کہ نہیں بولتے لوگ ایسے، تم کو کیا سمجھتی ہے حدیث؟ اگر حدیث سمجھنا ہے تو ہمارے فلاں مدرسے کو آؤ. تو یہ جو بات ہے، اہل الرائے اس طرح سے کہا کرتے تھے، یعنی وہ اہل الحدیث کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو امام شافعی خود اہل حدیث تھے اور انہوں نے اہل حدیث کے ساتھ رہنے کو کہا، آگے آ رہا ہوں اس پہ بھی. تو امام شافعی نے کیا کیا، جب دیکھا کہ یہ اہل حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، اچھا تو انہوں نے اصحاب الرائے کی جو دلیلیں تھیں ان سب کے سلسلے میں واقعی جو غلط تھی ان کا رد کیا، اور ان کو بتایا تمہارا یہ اصول غلط، تمہاری یہ بات غلط. ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، آپ کو سب ملے گا. تو ربیع ابن سلیمان نے کہا کہ اہل رائے اہل حدیث کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہاں تک کہ امام شافعی آئے، انہوں نے اہل حدیث کو سکھایا کہ ان سے کیسے نپٹا جاتا ہے، اور انہوں نے ان کی دلیلوں کا رد کیا جو ایسی ہی بنی ہوئی دلیلیں تھیں جن سے کام چل رہا تھا. کبھی کبھی کام چلتا رہتا ہے لیکن وہ بات غلط ہوتی ہے. پھر کوئی آتا ہے اور اس غلط بات کی تردید کرتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. تو یہ امام شافعی ہیں. امام احمد ابن حنبل، ان کی پیدائش 164 ہجری کی ہے، 164 ہجری میں یہ پیدا ہوئے. یعنی امام شافعی آپ دیکھیں 150 میں ان کی پیدائش ہے امام شافعی کی، اور 164 میں امام احمد کی پیدائش ہے. گویا اس اعتبار سے 14 کا ان میں عمر کا فرق ہے، اور ان کی وفات 241 ہجری میں ہے. اور ان کے بارے میں ابن حجر نے ان کو 10 طبقے میں ذکر کیا ہے، 10 و 12 میں سے 10 طبقے میں ہی آتے ہیں. کبار الآخذین عن تبع الاتباع، کہتے ہیں یہ تبع تابعین میں سے جنہوں نے علم لیا ان میں سے کبار میں سے ہیں، یعنی جن کو بہت سارے تبع تابعین ملے ان میں سے کون ہیں؟ یہ امام احمد ابن حنبل ہیں. اسحاق ابن راہوے، بہت سارے لوگ ان کو راہویہ پڑھتے ہیں، وہ راہوے. اسحاق ابن راہوے کہتے ہیں کنت اجالس احمد وابن معین ونتذاکر، میں امام احمد کے ساتھ اور یحییٰ ابن معین کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا ان کی مجلس میں، اور ہم آپس میں مذاکرہ کرتے تھے. فاقول ما فقہ وما تفسیره، میں پوچھتا تھا فلاں چیز میں اس میں کیا فقہ کی بات ہے، فلاں حدیث میں کیا فقہ ہے، یا فلاں آیت کی کیا تفسیر ہے، میں پوچھتا. فیسکتون، تو سب کے سب چپ ہو جاتے تھے الا احمد، سوائے احمد ابن حنبل کے. ان کو معلوم ہوتا تھا کہ اس حدیث میں کیا فقہ کی بات ہے، ان کو معلوم ہوتا تھا اس آیت کی کیا تفسیر ہے. یعنی اتنا علم تھا کہ اچھے اچھے چپ ہو جاتے تھے، لیکن اس مسئلے میں، اس قرآن کی آیت یا حدیث کی تشریح میں امام احمد کے پاس پہلے سے علم موجود ہوا کرتا تھا، اتنا علم کے پاس تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں ان کی جو کتاب ہے مسند احمد، اس میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 28,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، 28,000 سے زیادہ حدیثیں اس میں ہیں. اتنی حدیثیں انہوں نے جمع کی اپنی سند سے، اور صحابہ کی ترتیب پہ جمع کی ہے، صحابہ کے ناموں کی، فلاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ساری حدیثیں ایک ساتھ جمع کی ہے. تو بہت بڑے ائمہ میں سے یہ بھی گزرے ہیں. قتیبہ کہتے ہیں لولا الثوری لمات الورع، اگر امام سفیان الثوری نہیں ہوتے تو ورع کی موت ہو جاتی. ورع کا مطلب ہوتا ہے تقوی کا احتیاط، ایک انسان کا شبہات سے بچنا، شبہ کی چیزوں سے، حرام چیزوں سے بچنا، اس کو ورع کہتے ہیں. تو اگر امام الثوری نہیں ہوتے تو ورع ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، تقوی ختم ہو جاتا ہے. ولولا احمد لاحدثوا فی الدین، اور امام احمد اگر نہیں ہوتے تو لوگ دین میں بدعت عام کر دیتے ہیں، دین میں بدعت سما جاتی. اگر امام احمد نہیں ہوتے تو دین بدعتوں سے بھر جاتا. احمد امام الدنیا، امام احمد کیا ہیں؟ ساری دنیا کے امام ہیں. یعنی یہ امام الذہبی نے ان تمام اقوال کو سیر عالم نبلا میں ذکر کیا ہے کہ امام احمد اگر نہیں ہوتے. اب دیکھیے، امام احمد کے زمانے میں معتزلہ کا فتنہ عام ہوا، خلق قرآن کا مسئلہ عام ہوا، اور کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق ہے، اور وہ ایسا فتنے کا دور تھا کہ جو بھی کہتا تھا قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو جانوروں کی طرح وقت کا جو حاکم تھا وہ پیٹتا تھا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے اس مسئلے میں کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اور اس کے لیے ہر قسم کی تکلیف انہوں نے برداشت کی. ابن حجر کہتے ہیں کہ امام احمد کو ایسے باندھ کے کوڑے لگائے جاتے تھے کہ اگر ان کی جگہ اگر ہاتھی کو اگر باندھ کے مارا جاتا وہ رسی توڑ کے بھاگ جاتا، اتنا مارا جاتا تھا. کس بنیاد پر؟ کہ ایک ایسا عقیدہ جو اسلام میں نہیں ہے، عام ہو گیا لوگوں میں، بدعتیوں نے یونان کا علم اور فلسفہ اور یہ وہ ادھر ادھر کی آل فال چیزیں لے کر ایک نیا عقیدہ بنا لیا ہے. قرآن اللہ کا، قرآن کیا ہے؟ قرآن مخلوق ہے. امام احمد اس وقت جمے رہے، اگر وہ وہاں سے ٹل جاتے، بیٹھ جاتے تو باطل کا غلبہ ہو جاتا ہے. اسی لیے ان کو امام اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. اور واقعی انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اس فتنے میں، کیونکہ معتزلہ عقل پرست لوگ ہیں، جو بھی عقل کے خلاف ہے رد. تو معتزلہ ایک بہت بڑا فتنہ، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو عقل کی کسوٹی پر دین کو پرکھتے ہیں اور مانتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں، حدیثے کی حدیثے رد کر دیتے ہیں، عقل کے خلاف ہے اس لیے. یہ معتزلہ ہیں، یہ معتزلہ کا طریقہ ہے، جن کے نزدیک عقل خود ایک حجت ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر امام احمد نہیں ہوتے تو لوگ دین میں بدعتیں گھڑ دیتے ہیں. تو یہ چار امام ہیں، کون؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. یہ اس ترتیب سے ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، یہ زمانے کے اعتبار سے ترتیب ہے. آخرت میں مرتبے کے اعتبار سے کیا ترتیب ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے نزدیک اللہ ہی ہے، کسی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں دنیا میں یہ فلاں سے افضل، یہ فلاں ایسا ہے، ہم آخرت کے اعتبار سے کسی کے بارے میں نہیں بول سکتے ہیں. ہاں، علمی اعتبار سے ایک عالم دوسرے عالم کو دوسرے پر فوقیت دے، وہ اس کی اپنی تحقیق اور اس کا اپنا ذاتی رجحان ہے، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. البتہ امام احمد ابن حنبل حدیث کے اعتبار سے بہت پختہ تھے، چونکہ آخر میں سب سے آئے اس لیے ان کے پاس حدیث کا ذخیرہ بھی زیادہ تھا، اس لیے کہ بعد میں بہت سارے دوسرے علاقوں کی حدیثیں بھی جمع ہوئیں. تو حدیث کے جمع کرنے کے اعتبار سے اور حدیث سے چمٹے رہنے اور اقوال کے مطابقت کے اعتبار سے حدیث سے امام احمد ابن حنبل کا پلہ زیادہ بھاری دکھائی دیتا ہے. یہ اپنا اپنا تحقیق کا معاملہ ہے، کسی کے نزدیک کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ان اماموں کی تعلیمات کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں, سب کو تو ہم لے کے بیٹھ نہیں سکتے ایک رات میں, کچھ باتیں ہم دیکھیں گے اور اس کو تھوڑا گہرائی سے سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. آج ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو چہرہ دیکھنے لگتا ہے, یعنی وہ سمجھتا ہے شاید یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے, بول رہا ہے اللہ کہاں ہے بتاؤ. تو بہت سارے لوگ اس سوال کے جواب میں یا تو حیران ہو جاتے ہیں کہ مانتا کہ نہیں اللہ کو, اللہ کہاں ہے پوچھ رہا ہے, یا وہ جواب میں کہتے ہیں اللہ نہیں معلوم تیرے کو, اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے, ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا عقیدہ آج یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہر جگہ ماننا اللہ کی قدرت کو ہر اعتبار سے پاورفل ماننا ہے, کہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ کو یہ مانا جائے ہر جگہ ہے. حالانکہ اللہ کو ہر جگہ ماننا اللہ کو محدود کرنا ہے اور اللہ تعالی کی شان میں گستاخی ہے. ایک لمبا موضوع ہے, اس پہ تفصیل سے میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. اللہ کو ہر جگہ ماننا اللہ کو جگہ میں محدود کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ کیا ہے, محدود ہے کہ لا محدود ہے؟ محدود. تو اللہ ہر جگہ ہے یعنی اللہ جگہ میں ہے, تو اللہ کو ہم نے کیا کیا, محدود کیا کہ لا محدود کیا؟ اللہ کو محدود کر دیا ہم نے. اور یہ ایسا جملہ ہے جو نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نہ صحابہ نے کہا, نہ سلف نے کہا. اللہ ہر جگہ ہے کا جملہ نہ قرآن میں ہے, نہ سنت میں ہے, نہ صحابہ سے ملتا ہے, نہ چاروں اماموں سے ملتا ہے. لا کے بتاؤ اللہ ہر جگہ ہے کا جملہ کہیں نہیں, یہ کسی جگہ نہیں ہے. اللہ ہر جگہ ہے کا جملہ کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ کس جگہ ملے گا؟ جن کو علم کم ہے ان کی عقل میں اس کو جگہ ملے گی آپ کو. تو اللہ ہر جگہ ہے کیا؟ نہیں, ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اللہ تعالی عرش پر ہے, ساتوں آسمانوں سے اوپر, عرش سے بھی اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی کو ہم جگہ میں محدود نہیں مانتے ہیں. جب ساری جگہیں ختم ہو جاتی ہیں اس سے اوپر اللہ تعالی ہے. تو یہ زیادہ اچھا عقیدہ ہے کہ جگہ میں ماننا اچھا عقیدہ ہے؟ پھر جب جگہ نہیں تھی تو کہاں تھا؟ جگہ تو بعد میں آئی کہ پہلے سے ہے جگہ؟ اللہ نے آسمان و زمین بنائے تو یہ جگہ ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی تو تھا نا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے, سب زمین سے, سب سے اوپر ہیں, وہ جگہ میں نہیں ہے, یہ عقیدہ اچھا ہے یا یہ ماننا اچھا ہے کہ اللہ ہر جگہ میں ہے؟ آپ سوچئے. دوسری بات, ہر جگہ میں ماننا یہ اللہ کی ذات میں عیب پیدا کرتا ہے. اسی لیے ابو الحسن اشعری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الابانہ وغیرہ میں کہا ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے اس سے پوچھو کیا مریم کے پیٹ میں بھی اللہ تھا؟ ہر جگہ ہے بھائی, تو کیا مریم کے پیٹ میں جگہ نہیں ہے؟ کیا بت میں بھی اللہ ہے؟ مجبوراً اس کو کیا بولنا پڑے گا؟ ہاں, ایک بت بنا لے کوئی آدمی, کہ ہر جگہ ہے نا, تو اس جگہ میں ہے کیا بت میں, اور پھر بیت الخلاء میں, پھر ہر گندگی میں, آپ کیا کہیں گے؟ جب ہر جگہ بول رہا ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کی شاد میں گستاخی ہو, نعوذ باللہ. تو بہرحال یہ تفصیل طلب موضوع ہے, لیکن اتنا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ عیب والا عقیدہ ہے کہ اللہ کو ہر جگہ مانا جائے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم ویسا نہیں مانتے جیسا آپ بتا رہے, ہم سب سے پاک مانتے ہیں. ہم بتاؤ, صحابہ نے ایسا عقیدہ گھڑا کیا؟ ان کا یہ عقیدہ تھا. ایک صاحب بولنے لگے یہ بولنا بدعت ہے کہ اللہ کہاں ہے, یہ سوال ہی بدعت ہے, اللہ کہاں ہے. کیوں؟ صحابہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے تھے اللہ کہاں ہے. ایک صاحب نے ان کو سوال بھیجا کہ ایسا ایسا فلاں صاحب نے کہا ہے کہ صحابہ, یہ بولنا ہی بدعت ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے, کیوں صحابہ نہیں بولتے تھے؟ میں نے جواب میں کہا صحابہ کو اس سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کہاں ہے, اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے اللہ کہاں ہے. سب کو معلوم تھا قرآن میں الرحمن علی العرش استوا, اللہ نے بتایا اللہ کہاں ہے, اللہ عرش پر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا امتحان لینے کے لیے پوچھا تھا ایک سے اللہ کہاں ہے, تو اس کو بدعت کہنا خود ایک بدعت ہے. کیونکہ کسی نے اس سوال کو بدعت کہا ہے؟ سلف میں سے آپ دیکھیں کسی نے اس کو بدعت نہیں کہا, اس کو بدعت کہنا خود ایک بدعت ہے. تو بہرحال اماموں کا کیا بولنا ہے اس بارے میں, چار امام برحق ہم مان کے آئے ہیں پہلے, اب وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں, تو پھر اب کچھ بولنا نہیں آگے کہ نہیں ایسا نہیں ویسا ہے, ہمارے امام کا ایسا بولنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ فی السماء وعلمہ فی کل مکان لا یخلو منہ شیء. اللہ آسمان پر ہے, اللہ کہاں ہے, ہر جگہ ہے بول رہے, اللہ آسمان پر ہے لیکن وعلمہ فی کل مکان, اور اس کا علم ہر جگہ ہے, کوئی جگہ اس کے علم سے خالی نہیں ہے, وہ ساری جگہوں کا علم اس کو ہے. وعلمہ فی کل مکان لا یخلو منہ شیء, کوئی جگہ ایسی نہیں, کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم کے احاطے سے باہر ہو. امام الذہبی نے سیر اعلام نبلا میں امام مالک کا ایک قول ذکر کیا ہے. امام ابو حنیفہ کا کیا بولنا ہے, ہمارے بہت سارے بھائی فقہ میں حنفی ہیں عقیدے میں نہیں, عقیدے میں ماتوریدی ہیں, یہ بہت سارے لوگوں کو اچانک عجیب لگتا کیا بول رہے, ہم ہمارے علماء سے پوچھ کے آتے ذرا ٹھہرو. بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو فقہی اعتبار سے حنفی کہتے ہیں وہ فقہ میں حنفی, مسئلے مسائل میں حنفی ہیں, عقیدے میں حنفی نہیں ہیں, عقیدے میں ماتوریدی ہیں, ابو منصور ماتوریدی. تو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے, انہی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں. امام الذہبی کی کتاب ہے العلو, العلو اللہ کے اوپر ہونے کے بارے میں کتاب ہے, اس کے صفحہ 118 پر کہتے ہیں کہ ابو مطیع جن کا نام الحکم ابن عبداللہ البلخی ہے, جنہوں نے الفقہ الاکبر نام کی کتاب لکھی ہے, الفقہ الاکبر, کہتے ہیں سألت ابا حنیفہ, میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا, عمن یقول, کسی آدمی کے بارے میں جو یوں کہتا ہے, لا اعرف ربی فی السماء او فی الارض, میں نہیں جانتا, مجھے نہیں معلوم اللہ آسمان میں ہے یا زمین پہ, میں نہیں جانتا اللہ آسمان پر ہے یا زمین پر, مجھ کو نہیں معلوم. فقال قد كفر لان الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. امام ابو حنیفہ کا جواب کیا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی نے جس نے کہا میرے کو نہیں معلوم اللہ آسمان پہ کہ زمین پہ, اگر ایسا بولتا ہے اس نے کفر کیا, اس نے کفر کیا, کیوں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا اور اس کا عرش سات آسمانوں کے اوپر ہے. تو ایسا جو آدمی کہتا ہے وہ کیا, اس نے کیا کیا, کفر کیا. فقلت انہ یقول اقول علی العرش استوى, پوچھنے والے نے پھر پوچھا, وہ آدمی اگر یوں کہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ رحمان عرش پر ہے, اللہ عرش پر ہے, ولیکن لا یدری العرش فی السماء فی الارض, لیکن یہ معلوم نہیں کہ عرش آسمان پر ہے یا زمین پر, ٹھیک ہے اللہ عرش پر ہے لیکن عرش آسمان پہ کہ زمین پہ نہیں معلوم. تو قال اذا انکر, قال اذا انکر انه فی السماء فقد کفر. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر اس نے اس بات کا بھی انکار کیا کہ عرش آسمان میں نہیں ہے, اگر ایسا وہ کہتا ہے تب بھی اس نے کفر کیا. امام الذہبی نے اپنی کتاب العلو میں اس کو ذکر کیا ہے. کہاں ہے پبلک, کیا عقیدہ ہے بتائیے. امام ابو حنیفہ بول رہے ہیں انشاء اللہ ہر جگہ ہے, امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں عرش آسمان پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے, یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے, یہ کون مانے گا. دوسری رفع الیدین نماز میں, قرأت خلف الامام اور ایسے مسائل جو کہ اپنی جگہ اہم ہیں لیکن عقیدے سے تو اہم نہیں ہے نا, ان مسائل میں امام ابو حنیفہ کی بات ماننا اور بنیادی معاملات میں نہیں ماننا, یہ کہاں کہاں کا اصول ہے. یہ کہنا کہ ان کی ہر بات ماننی چاہیے پھر یہ بات کدھر جائے گی, ہمارا یہ کہنا نہیں کہ ان کی ہر بات ماننا چاہیے, ہمارا یہ کہنا ہے ان کی ہر وہ بات مانیں گے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اور اس بات کو احترام کے ساتھ چھوڑ دیں گے جو کتاب و سنت سے ٹکرائے. تو اگر ہم ان کی کوئی بات نہیں مانتے تو کوئی ہم کو زبردستی منوا سکتا ہے, نہیں, بشرطے کہ ہمارے پاس اس کے بالمقابل دلیل موجود ہو. لیکن جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے, اتنے بڑے امام تابعی تھے, ایسے تھے, صحابہ کا مسکن وہاں تھا, کوفہ میں یوں تھا, تو سب ٹھیک ہے, اب تو کیوں نہیں مانتا ان کی, تو ان کی سب مان رہا ہے کیا, نہیں مان رہا, کیوں نہیں مانتا ہے. تو ایک طرف ایک اصول, دوسری طرف دوسرا اصول, یہ کون سا اصول ہے, یہ خود اصول کون سا ہے, یہ آدمی کو خود سوچنا چاہیے. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. امام, جتنے بھی امام ہیں, کتاب و سنت کی اتباع اہل حدیث کی دعوت ہے, پہلے بھی تھی, ابھی بھی ہے, ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ, ضرور یقین نہیں, انشاءاللہ میں یعنی یقین کے ساتھ بول رہا ہوں, کیونکہ انشاءاللہ یقین کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے, کیونکہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی, اور اس سے مراد کون ہے, اصحاب الحدیث ہیں. آخر میں وہ بتاؤں گا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ الْحَرَامِ, اللہ نے کیا کہا, انشاءاللہ, تو اللہ نے وہاں یقین بالیقین ہے اس کے لیے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کبھی انشاءاللہ یقینی طور پر کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اے نبی آپ مسجد حرام میں داخل ہو گئے انشاءاللہ, تو یہ پکا ہے, مطلب ہوگا ہی ایسا. بہرحال تو اہل حدیث کی دعوت ہے کتاب و سنت کی اتباع کرنا چاہیے, اور رجال کو ان کے اقوال کو کتاب و سنت پر ترجیح نہیں دینا چاہیے. ائمہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ رأی الاوزاعی ورأی مالک ورأی سفیان کلہ رأی ہے. امام اوزاعی کی رائے, مالک کی رائے, مالک ابن انس امام مالک کی رائے, اور امام سفیان الثوری کی رائے, سب کی سب رائے ہیں, یہ ان کے اجتہادات ہیں, یہ ان کے اجتہادات ہیں. وہو عندی سوا, اور یہ سب کے سب میرے نزدیک برابر ہے, ایک دوسرے سے بڑا, دوسرا تیسرے سے بڑا, سب برابر ہے میرے نزدیک, ان کی تحقیق ہے, ان کا اجتہاد, ان کی رائے ہے. وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْآثَارِ, کہتے دلیل جو ہوتی ہے وہ آثار میں ہوتی ہے, روایتوں میں ہوتی ہے, یعنی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کے آثار, دلیل اس میں, ان علماء کے فتووں میں نہیں ہے, یہ سب فتوے ہیں. دلیل کس میں ہے, دلیل آثار میں ہے, روایتوں میں, حدیثوں میں دلیل ہوتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ان ائمہ کے فتووں کی حیثیت کیا تھی, فتوے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کو دلیل مانتے تھے نہیں. لیکن آج ہمارا بھائی کیا کہتا ہے, مقلد کی دلیل اس کے امام کا قول ہے, اس کا فتویٰ ہے, وہ دلیل بننے لائق ہے ہی نہیں. امام احمد کیا کہہ رہے ہیں, وہ سب فتوے اور سب ان کے اقوال میرے نزدیک برابر ہیں, حجت آثار میں ہے, حجت فتووں میں نہیں ہے, حجت ان ائمہ کے اقوال میں نہیں ہے. اگر یہ حجت ہوتی تو امام احمد کہتے کہ یہ حجت ہے. تو ایک امام ہمارے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اماموں کے اقوال حجت نہیں ہیں, دلیل نہیں ہے, دلیل کتاب و سنت ہے, دلیل آثار ہے. تو یہ کس کا قول ہے, امام احمد کا, ہمارا بھی وہی قول ہے, ہمارا بھی وہی قول ہے. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے. امام مالک کیا کہتے ہیں, لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شخص, جو بھی شخص ہیں, وہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی بات لی جاتی ہے, کوئی بات چھوڑی جاتی ہے. کسی کی بھی بات کرو, ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اس کی کوئی بات لینے کی ہوتی ہے تو کوئی بات چھوڑنے کی بھی ہوتی ہے, یعنی کوئی بات صحیح ہوتی ہے کہ قبول کیا جائے, تو کوئی بات غلط بھی ہوتی ہے, خطا بھی ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑا جائے. ہر آدمی کا یہ حال ہے کہ اس کی باتوں میں سے کچھ بات لینے کی, کچھ بات نہیں لینے کی ہوتی ہے, سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابن عبد البر نے الجامع میں اس کو ذکر کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ تھا, ان کا اصول یہ تھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے عالم ہیں ان میں سے ہر ایک کی بات صحیح بھی ہوتی ہے, خطا بھی ہو سکتی ہے, ان کی بات کوئی لی بھی جائے, چھوڑی بھی جائے, لیکن ایک شخصیت ہے جس کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی ہے, اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے, وہ کون ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے الفاظ میں یہ مرتبہ کہ کسی کے تمام اقوال لے لیے جائیں، اس کے سارے فتوے قبول کر لیے جائیں، کوئی بات چھوڑے نہیں، کسی کو اگر یہ مقام اگر دیا جا سکتا ہے تو وہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی اور کا نہیں ہو. اگر وہ مقام کسی اور کو دیتا ہے تو چاہے اس کو نبی نہ مانے، اس نے وہ مقام تو اس کو دے دیا، کہ اس کی ساری باتیں ماننے کی ہوتی ہے. یہ کس کا مقام ہے؟ یہ مقام نبوت ہے. ابن تیمیہ نے بھی یہی بات کہی ہے، یہ نبی کا مقام ہے کہ نبی کی کوئی بات چھوڑنے کی نہیں ہوتی ہے. اب اگر کسی امام کے بارے میں اعتقاد رکھے کہ ان کی ساری باتیں ماننی ہیں، تو اس نے وہ مقام کس کا دیا؟ اس کو، امام کو، نبی کا مقام دیا، چاہے زبان سے نبی بولے یا نہ بولے. اس لیے اہل حدیث کہتے ہیں سب کی مانو وہ مانو جو کتاب و سنت سے نہ ٹکرائے. یہ صحیح ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ کتاب و سنت کے مطابق کسی کی بھی بات ہو، سچے کی بات ہو یا بچے کی بات ہو، سب مانے، سب مانیں گے. تو یہ ہمارا بھی اعتقاد ہے، اور یہ امام مالک کا، بڑے امام ان کا بھی اعتقاد ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اماموں کی تقلید پر اجماع ہو چکا ہے. امام نے کون سا اجماع ذکر کیا، آئیے میں بتاتا ہوں. وہ اجماع جو مقلدین بیان کریں، وہ اجماع بہت بڑا ہے، کہ وہ اجماع بڑا ہے جو خود امام بیان کریں. آپ سوچئے، امام الشافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن له ان یدعها لقول احد من الناس. سارے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے، سارے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے، سارے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ جس آدمی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، ان من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لم یکن له ان یدعها لقول احد من الناس، جس آدمی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، کسی کے قول کی وجہ سے اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کو چھوڑے. وہ کسی کے فتوے کی وجہ سے سنت کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں. آج ہمارے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کسی آدمی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے اور اس کے سامنے امام کی بات ہو، اب وہ کیا کرے اور ٹکراؤ پیدا ہو تو کیا کرے؟ بعض لوگوں نے لکھ دیا تقلید کی شرعی حیثیت، کہ وہ کیا کرے؟ وہ امام کا قول لے، وہ حدیث کو چھوڑ دے. لکھا ہے لوگوں نے. کیوں بھائی؟ کہا کہ وہ امام نے پوری تحقیق کے بعد یہ بات کہی ہے اور حدیث یہ نہیں سمجھتا ہے. آپ بتائیے، امام کی ساری باتیں سمجھتی ہے اور نبی ہی ہیں جن کی ساری باتیں نہیں سمجھتی ہیں. کیوں؟ امام کے اقوال میں تقدم اور تاخر نہیں ہو سکتا ہے، پہلے قول تھا بعد میں تھا. امام کے قول میں غلطی کا احتمال نہیں ہے، امام کے قول میں محض اجتہاد نص کے بالمقابل ہونے کا احتمال نہیں ہے، امام کی بات کے خلاف دوسرے امام کی بات نہیں ہے. کیوں لے رہا تو؟ صرف امام اس لیے؟ تو پھر وہ تو سارے نبیوں کے امام ہیں، ان کی کیوں نہیں لیا تو؟ ان کی کیوں نہیں لیا؟ نبی کی بات چھوڑنے کا کیا عذر ہے تیرے پاس؟ امام کا سب سمجھتا ہے، امام کا سب صحیح رہتا ہے، امام کی تحقیق سب ٹھیک، نبی کا؟ بعض لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اتنے پرانے تابعی تھے. وہ ایک الگ جھگڑا ہے، تابعی تھے کہ نہیں تھے، مانو تابعی تھے کہ فلاں سے پہلے تھے، اس سے پہلے امام، تو امام سے پہلے صحابہ، صحابہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تھوڑا اور آگے جائیں گے نا. اگر آپ ہم کو پیچھے لے جا رہے ہیں تو ہم کو اتنا پیچھے لے جاؤ کہ ایک دم اچھا پیچھے لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤ. ہم بیچ میں لے جا کے رکے کیوں آپ؟ آپ اگر یہ کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کا دور بہت پرانا ہے تو صحابہ کا اس سے نیا ہے، اس سے پرانا ہے، اور اس سے اور پرانا کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ صحابہ پر نبی حجت ہے، نبی پر صحابہ حجت ہیں؟ نہیں ہے. صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے گی، نبی کو صحابہ کی بات ماننا لازم نہیں ہے. مشورہ کریں گے لیکن لازم نہیں ماننا. تو کیوں نہ نبی تک پہنچے؟ تو جب آپ پیچھے لے جا رہے ہیں ان کو تو چلو ہم بھی آ رہے ہیں, پر جہاں تک آپ لے جاؤ گے اس کے بعد ہم ہاتھ پکڑ کے آپ کا آگے لے جائیں گے, آنا پڑے گا. آؤ گے تو آپ پیچھے بولے ہم اور پیچھے لے جا رہے ہیں, تو کیوں نہیں آتے؟ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ جس پر سنت واضح ہو جائے اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی کے قول کی وجہ سے وہ سنت چھوڑے, نہیں چھوڑ سکتا ہے. چلیے آگے آئیے, یہ اہل حدیث کی دعوت ہے. وہ کون دے رہا؟ امام شافعی دے رہے. آج کہا جاتا ہے کہ زیادہ اگر لوگ کہیں ہیں تو وہ صحیح ہے. آج لوگ بولتے ہیں تو کوئی اتنی ساری دنیا بھر کے لوگ سب آج تقلید کرتے ہیں, سب آج ایسے ہیں, سب آج ویسے ہیں, جو بھی کرتے ہیں تو اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز صحیح ہے. یہ کہاں سے اصول آیا؟ یہ امام ہی نہیں مانتے ہیں اس اصول کو. تو آپ اپنے طور پر کچھ ایسا بنا لیے جو امام نہیں مانتے ہیں, تو آپ امام کی فروع میں تقلید کر رہے ہو, کاش کہ آپ اصول میں بھی ان کی بات مانتے ہیں. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ لا حجت فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کثروا. کسی کے قول میں حجت نہیں ہے, کسی کا قول فائنل اتھارٹی نہیں ہے, چاہے کوئی بھی ہو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور چاہے بولنے والے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں, ان کی قول دلیل بن سکتا ہے, ان کا قول دلیل نہیں بن سکتا ہے. وہ ان کثرو, میجورٹی بھی اگر ہے, زیادہ بھی لوگ اگر ہیں, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی بات دلیل نہیں ہے. اور میجورٹی کوئی دلیل ہوتا ہی نہیں ہے, میجورٹی کوئی دلیل ہوتی نہیں ہے. آپ بتائیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ. میجورٹی کی طرف جانے کے لیے کہا اللہ نے, جب تمہیں کسی چیز میں اختلاف ہو, ظاہر بات ہے جب کسی چیز میں مسلمانوں میں اختلاف ہوگا ایک دم اکول اکول ہوتا گیا, دو لاکھ ادھر تو دو لاکھ ادھر, ایک گھر میں ایک آدمی ادھر تو ایک ادھر, کبھی بھی اختلاف مسلمانوں میں ایسا ہوتا کہ ایک دم اکول ادھر پچاس تو ادھر بھی پچاس, ایسا ہوتا؟ کبھی کم ہوتے ادھر کم, کبھی ادھر زیادہ ہوتے, کچھ بھی ہوتا ہے اس طرح سے. تو کہیں نہ کہیں اختلاف کی صورت میں زیادہ ہوتے نا, اگر ہر مرتبہ ایسا کرنا شروع کریں گے تو ہر سال اختلاف کا فیصلہ بدلنا پڑے گا. کسی بستی میں ایک چیز ماننے والے لوگ, تعزیہ منانے والے بہت زیادہ تھے, بولے ابھی تو میجورٹی ہے, فیوچر میں طے کریں گے کرنے کا کہ نہیں کرنے کا. پھر ہوتے 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 کم ہو گئے تو بولے تعزیہ منانا حرام, اور بولے باپ دادا ہمارے مناتے تھے تبھی ان کی میجورٹی تھی, ابھی ہماری میجورٹی ہے, تو شریعت تبھی فرض تھا وہ, ابھی حرام ہو گیا وہ. کر سکتے ایسا؟ میجورٹی کوئی دین ہے؟ میجورٹی کوئی دین نہیں ہے. تو کہتے امام شافعی کہتے ہیں اگر زیادہ لوگ بھی ایک بات بول رہے ہیں دلیل نہیں ہے. دلیل کس میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ہے. کہتے ہیں ولا فی قیاس, ولا فی قیاس ولا فی شیء, قیاس میں بھی دلیل نہیں ہے اور کسی چیز میں دلیل نہیں ہے. وما ثم الا طاعت اللہ ورسولہ بالتسلیم, بات اگر ہے تو بس اس میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے پوری طرح سے بات کو تسلیم کرتے ہوئے. امام شافعی کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرنا ہے, یہ اصل ہے. میجورٹی مائنورٹی اور یہ اور وہ اور قیاس اور عقل اور یہ وہ نہیں چلے گا. اس کو الانصاف میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے ذکر کیا ہے, بہت سارے لوگوں نے ان کا نام ذکر کیا ہے. آپ دیکھیے وہ کیا ذکر کر رہے ہیں, اماموں کا قول ہے. تو ان کی کتاب ہے الانصاف, اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ امام شافعی کا قول ہے. یہ انہوں نے امام شافعی نے کس کے لیے کہا یہ بات؟ یعنی مجتہدین کے لیے کہی کہ مجتہدین کے لیے تو حجت صرف رسول میں ہے, باقی کے لیے دوسرے کہاں سے آپ اصول نکالے؟ یہ سب کے لیے بول رہے ہوں, سب کے لیے بول رہے ہوں کہ رسول میں حجت ہے باقی کسی میں حجت نہیں ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. حدیث اگر کسی شخصیت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو حدیث کا چھوڑنا کیسا ہے؟ آج کل نئے ماڈرن لوگ آئے ہیں جو بولتے ہیں حدیث آگ ہے, آگ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, آگ پر چلا نہیں جاتا ہے, لہذا حدیث سے فائدہ اٹھاؤ. کیسے؟ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ایک زمانہ تھا, اب ایک شے کہنے لگے کہ معطا جو رکھی ہوئی تھی فلا علاقے میں, لوگ کسی کی کچھ بلا آئی مصیبت آئی تو, یا کسی کو حمل میں تکلیف ہے یا کچھ بھی مسئلہ ہے, لے جا کر معطا اس کے سر پر رکھتے تھے بچہ ہونے کے لیے. یا آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں جہاز ڈوب رہا ہے تو ایک بخاری ختم کرتے تھے، یا فلا وبا آئی فلا علاقے میں وہ برکت کے لیے تبرک کے لیے حدیثیں پڑھی جاتی تھی. حدیث سے فائدہ اٹھانا ہے، حدیث پہ چلنا نہیں. کیسے؟ جیسے آگ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس پر چلا نہیں جاتا ہے. کیا فائدہ اٹھایا جاتا ہے؟ اس پہ روٹیاں بنائی جاتی ہیں. تو آگ پہ روٹیاں سیکو اپنی، اس پہ چکن تندوری بنا کے کھاؤ. تو یہ کام آگ اس کے لیے ہے. آگ نور کے لیے، رہبری کے لیے نہیں ہے. آگ پہ چلا نہیں جاتا، آپ کو کیا بول رہے؟ حدیث پہ چلو بول رہے. ایسا صراط مستقیم پر چلو کا کیا مطلب ہے؟ جو رہبری ملی اس پہ چلو. تو حدیث وہی صراط مستقیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا صراط مستقیم سے ہٹ کے کوئی آدمی کو راستہ بتا رہے ہیں؟ حدیث پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دیکھیے کیسا اس کو جوڑتے ہیں. آگ پہ چلے گا تو نہیں فائدہ اٹھائے گا نا. ہاں حدیث پہ بھی چلنے کا نہیں فائدہ اٹھانے کا. اور کتنی زبردست بات بولے ایک دم، علم و حکمت کے کوئی بارش ہوگی سر کے اس کے. یہ کوئی بات ہے؟ آگ پر چلنا پاؤں سے ہوتا ہے، حدیث پر چلنا پاؤں سے ہوتا ہے. حدیث پر چلنا اس پہ اس کو اختیار کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو یہاں کا وہاں زبر سے جوڑ کے کچھ بھی بنانا اور لوگوں کو بیوقوف بنانا یہ بہت عقل مند آدمی کرتا ہے. ایسا آدمی جس کی عقل آخرت میں نہیں چلتی صرف دنیا میں چلتی ہے کہ نہیں، جس کی آخرت میں چلے گی وہ کیا بولے گا؟ سیدھا چلو حدیث پہ. جس کی عقل آخرت کے اعتبار سے چلتی ہے وہ آدمی ویسا ہی کہے گا جیسا ان اماموں نے کہا ہے. ان اماموں نے کیا کہا؟ حدیث کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانی جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں امام شافعی کا اس معاملے میں کتنا سخت رویہ تھا. حمیدی کہتے ہیں روى الشافعی یوما حدیثا، امام شافعی نے ایک دن ایک حدیث بیان کی. فقلت اتأخذ به، میں نے امام شافعی سے پوچھا کہ آپ یہ حدیث لیتے ہیں؟ آپ اس حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ اس حدیث سے جو بات نکلتی ہے وہ آپ اخذ کرتے ہیں؟ اتأخذ به. فقال رأيتني خرجت من كنيسة او علي زنار، تیرا کیا کہنا ہے؟ تو نے مجھ کو کسی چرچ سے نکلتا دیکھا ہے یا مجھ پر زنار دیکھی؟ تو نے وہ ناڑا جو لگاتے ہیں عبادت گزار لوگ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ ایسی رسی یہاں سے یہاں تک باندھتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی لوگ باندھتے ہیں، یہاں سے رسی ہوتی اس طرح سے سادھوؤں وغیرہ میں ہوتا ہے. دیکھیے تو کیا تو نے مجھ پر زنار دیکھی ہے؟ کیا مجھ کو چرچ سے کنیسا سے نکلتے تو نے دیکھا ہے؟ حتی اذا سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا لا اقول به، کہ تو یہ کہتا ہے، تیرا یہ سمجھنا ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنوں اور اس کے مطابق فیصلہ نہ کروں، تو کیا سمجھتا ہے؟ اب یہ جو نئے لوگ ہیں ماڈرن، یہ کیا بولتے ہیں؟ بھائی حدیث کے مطابق عمل نہیں ہوتا ہے، سنت کے مطابق عمل ہوتا ہے. حدیث اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے. یہ فلسفہ ہے، یہ فلسفہ بولنے کے بھی لائق نہیں ہے. یہ کیا بول رہے ہیں امام شافعی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا عمل، ان کا اختیار کیا ہے؟ حدیث ہے کہ سنت ہے؟ حدیث بھی بول رہے نا، آگے میں امام ابو حنیفہ تک بھی آؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تو کچھ مجھ کو کیا کنیسا سے نکلتے دیکھا تو نہیں، مجھ کو مجھ پر زنار دیکھی تو نہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنوں اور اس کے مطابق نہ کروں؟ یعنی حدیث سن کے اس پر عمل کیا جاتا ہے، حدیث سن کر اس کے مطابق عقیدہ بنایا جاتا ہے. حدیث ملنے کے بعد یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ تو حدیث ہے، اب دیکھیں گے یہ سنت بھی ہے کہ نہیں. یہ طریقہ کیا امام شافعی کا ہے؟ یہ امام شافعی کا طریقہ نہیں ہے. آپ کہاں سے لائے؟ کون بتایا آپ کو یہ اصول؟ گھر سے بنا لی حدیثوں سے جان بچانے کے لیے آپ نے؟ اتنا آسانی سے نہیں بچ سکتے. امام شافعی آپ کی پٹائی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آدمی کا عمل ہے جو کنیسا سے نکلتا ہے. کنیسا میں کون جاتا ہے؟ عیسائی. زنار وغیرہ وہ لوگ بھی باندھتے تھے، اور ہمارے یہاں تو مشرکین بھی باندھتے ہیں اس طرح سے جو دھاگا باندھا جاتا ہے. تو یہ مشرک اور یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. آج لیبل کس پہ لگ رہا ہے؟ حدیث پہ چلنے کی وجہ سے. یہ دیکھیے آفت کیا ہے، مصیبت. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا معاملہ ہے. कि आज यहूदो नसारा का एजेंट किसको बनाया जा रहा है, अहले हदीस को, कि ये यहूदो नसारा के एजेंट हैं। क्यों? कोई आदमी भोला भाला गैर मुस्लिम कुछ ऐसा है क्या, ये यहूदो नसारा के एजेंट हैं क्या? अच्छा अच्छा, क्यों ऐसे एजेंट हैं? ये लोग नबी के हदीस पे अमल करने बोलते हैं। अच्छा अच्छा, यानी ये नबी के हदीस पे अमल किए तो यहूदो नसारा होते। आप कौन है फिर? आप कौन है? यानी नबी की बात पर अमल नहीं करना चाहिए। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आपका अकल सर में है कि नहीं आपके? आपकी अकल कहां चली गई? क्या बोल रहे आप? इमाम शाफी कहते हैं कि जो आदमी इनकी बात का इस्तफाद ही है कि जो आदमी हदीस सुनकर उसके मुताबिक न बने, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आदमी चर्च में जाता आता हो, वो नबी से उसका रिश्ता नहीं है, वो इस्लाम से हट के वो यहूद नसारा से जुड़ा हुआ है, उस पे फतवा लगा रहे इमाम शाफी। ऐसा समझ रही बात से? जो हदीस न ले उस पर फतवा लगा रहे हैं। हम नहीं लगा रहे हैं, इमाम शाफी लगा रहे हैं। हम तो फतवा देने की अहलियत नहीं रखते हैं। सियर आलम नुबला में इमाम अद्दाबी ने इसको जिक्र किया है। इमाम अहमद कहते हैं, मन रद्द हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुवा अला शफा हलाकतिन, जो आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को रद्द कर दे वो हलाकत के गड़े तक पहुंच गया। हलाकत के गड़े तक पहुंच गया। अभी भी तौबा का मौका है उसके पास, तौबा करेगा बच जाएगा, नहीं करेगा उसी में चला जाएगा। मन रद्द हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रद्द कर दे, ये नहीं कहा सुन्नत रद्द करे, क्या कहा? हदीस रद्द कर दे। लोग कहते हैं ये हदीस है सुन्नत नहीं है, ये हदीस है सुन्नत नहीं, ये क्या कह रहे हैं? जो हदीस रद्द कर दे वो हलाकत के किनारे गड़े पे पहुंच गया है। तो इसको इमाम अद्दाबी ने जिक्र किया है। हदीस का इल्म हासिल करना कैसा है? हदीस का इल्म हासिल करना कैसा है? बहुत सारे लोगों को हदीस के इल्म के सिलसिले में बहुत चिढ़ है। बोले ये बुखारी पढ़ते हैं, इनको बुखारी का बुखार है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनको बुखारी का बुखार है। अच्छी बात है, किसी को बुखारी का अगर बुखार है तो अच्छी बात करेगा, बुखारी ही बोलेगा वो। और जिसको बुखारी का बुखार नहीं है, जिसको यहां वहां का बुखार है, वो वहां की बातें करेगा। जिसको जैसा बुखार होगा वो वैसी बातें करेगा। हदीस का पढ़ना कैसा है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़िराअतुल हदीथ खैरु मिन सलाति तत्तव्वु। हदीस पढ़ना ये नफल नमाज से बेहतर है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसा? नमाज बड़ी क्या हदीस का पढ़ना बड़ा? जाहिर बात है कि इबादत के एतबार से नमाज की एक शान है, उसकी फजीलत है। लेकिन यहां ऐसा क्यों कह रहे हैं इमाम शाफी? इसलिए कह रहे हैं कि पहली बात तो ये बताइए कि नमाज सही कब होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? वसल्लु कमा रायतमूनी उसल्ली। खुद नमाज सही तब होगी जब हदीस का इल्म उसके पास होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी नमाज पढ़ते थे कहां मालूम पड़ेगा? हदीस में। तो हदीस का इल्म खुद उसकी नमाज को सही करेगा। दूसरे ये कि नमाज इनफिरादी अमल है, नमाज का फायदा किसको होगा? एक आदमी दो रकत पढ़ा पूरे बस्ती के लोग जन्नत में जग गए, ऐसा होता क्या? नहीं होता। उसकी नमाज उसकी जन्नत। लेकिन एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म जब हासिल करेगा तो कोई गुमराह हो रहा है उसको हदीस सुना के हिदायत पर ला सकता है, किसी का मसला फंसा हुआ है वो हदीस बता के उसको रहबरी दे सकता है, कोई गुमराही है उस हदीस के जरिए उस गुमराही का रद्द कर सकता है, उस बिदात का खात्मा कर सकता है। तो हदीस का इल्म न सिर्फ उसके फायदे के लिए बल्कि उम्मत के फायदे के लिए है। और हदीस के जरिए से बातिल का रद्द किया जा सकता है। उसकी नमाज पढ़ने से बातिल का रद्द होगा? नहीं होगा। एक आदमी एक मुनाजरा हो रहा है, अब अगर दलील नहीं तो बोले ठहरो जरा नमाज पढ़ता, हार गए ना तुम, देखो मैं दो रकत पढ़ा तुम हार गए, हो सकता है ऐसा? तो मुनाजरा है भाई, तू दलील दे यहां पे, तेरे नमाज पढ़ने से मसला साबित नहीं होगा। तो नमाज इंफिराद इबादत है। इमाम शाफी कहते हैं हदीस का पढ़ना ये नफल नमाज से बेहतर है, बेहतर है। इसी तरह से ये सिर आलम में इमाम अद्दाबी ने जिक्र किया है। اسی طرح سے حدیث کے سلسلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ تم حدیث پر عمل کرتے ہو, ہم سنت پر عمل کرتے ہیں, لہذا تم اہل حدیث ہو اور ہم اہل سنت ہیں. یہ شعر شاعری میں بہت اچھا لگتا ہے, لیکن واقعی اگر دیکھا جائے تو صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس دو کو الگ کرنا کہیں بھی سلف میں ملتا نہیں ہے. اس طرح سے الگ کیا جائے کہ ایک دوسرے کے بالمقابل اس کو بنایا جائے, ایسا نہیں ملتا ہے ہم کو. اور یہ کہنا کہ ہم حدیث پر عمل نہیں کرتے, ہم سنت پر کرتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں. دو باتیں وہ کہتے ہیں, ایک بات میں دو باتیں, ایک تیر میں دو شکار ہو رہے ہیں آپ کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, ابن عابدین نے قول ذکر کیا ہے رد المختار میں, حاشے میں کہتے ہیں صح عن الامام انه قال, کوئی آدمی بھی نہیں بول سکتا یہ ضعیف ہے. ابن عابدین کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے. کیا؟ کہ انہوں نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہوتی ہے, میں اس حدیث کو اپنا کیا بناتا ہوں, مذہب. نمبر ایک, صحیح حدیث ضعیف حدیث کہاں سے لائے؟ امام ابو حنیفہ کیا بول رہے ہیں, کون سی حدیث پہ عمل کرنا چاہیے؟ بعض لوگ بولتے ہیں تم لوگ صرف صحیح حدیث پر عمل کرتے ہو, اصلی اہل حدیث تو ہم ہیں جو ضعیف پر بھی عمل کرتے ہیں, کوئی حدیث نبی کی چھوڑتے نہیں ہیں. تو ہم بولیں گے ایک کام کرو, جھوٹی پہ بھی کرو عمل تو اور زیادہ اہل حدیث بن جائیں گے, صحیح ہے, لیکن وہ غلط اہل حدیث ہو جائیں گے. کہ کیا آدمی جھوٹے حدیثوں پہ عمل کر کے اہل حدیث کہلا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یعنی صحیح حدیث کو مانتے ہو, ضعیف حدیث پہ عمل نہیں کرتے ہو. تو امام ابو حنیفہ کیا بول رہے ہیں, میں کب عمل کرتا ہوں؟ اذا صح الحدیث. تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ یہ ضمن میں بول رہا ہوں اس کو یاد رکھیے, بہت ساری باتیں آتی رہیں گی آپ کو, یہاں وہاں سے چیل کوے کی طرح آتی باتیں ہیں, آپ کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ اس کا کیا جواب ہے. بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں, یہ جو صحیح ضعیف کا مسئلہ ہے یہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں تھا ہی نہیں, یہ بعد میں راوی ضعیف آئے تو ضعیف حدیثیں ہوئی, ان کے زمانے میں تھا ہی نہیں, تو وہ کیوں بول رہے ہیں جب صحیح حدیث ہو جائے تو میرا مذہب اسی پر ہے. یعنی اگر یہ مسئلہ حدیث کے صحیح ہونے کا اور ضعیف ہونے کا ان کے پہلے نہیں تھا, ان کے زمانے میں نہیں تھا, کیوں بول رہے ہیں جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب اس کے مطابق ہوتا ہے؟ معلوم ہے خود امام ابو حنیفہ کے زمانے میں حدیثیں صحیح بھی ہوتی تھی اور صحیح نہیں بھی ہوتی تھی, سمجھ میں آ رہی بات. اور ان کا بھی منحج کیا تھا, کون سی حدیث پہ عمل کرنا چاہیے؟ صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ جب صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ملتی تھی مسئلے میں تو رائے کے مقابلے میں وہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے تھے. بعض علماء نے ان کا قول ذکر کیا ہے کہ یعنی ضعیف الحدیث احب الی من الرائے, حدیث میں سے وہ حدیث جو ضعیف ہے میرے نزدیک رائے سے بہتر ہے. تو ان کے زمانے میں خود صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کا معاملہ تھا, اور خود ان کا کہنا ہے کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو تو میرا مذہب ہے. یہاں کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ثابت ہونے کے بعد جب وہ سنت ثابت ہو تو میرا مذہب ہے, صرف حدیث سے نہیں چلتا, ایسے بول رہے ہیں؟ وہ تو بول رہے ہیں حدیث صحیح ہے تو میرا مذہب ہے. معلوم ہے کہ ایک حدیث صحیح ہو تو اس کو مذہب بنایا جا سکتا ہے. مذہب بنانا کیا ہے؟ اس کے مطابق فتویٰ دینا. مذہب کا لفظ کیسے آیا؟ ذہبا, ذہبا کا مطلب ہوتا ہے جانا, مذہب جہاں وہ گیا ہے, یہاں حدیث لے گئی وہاں گئے, وہاں حدیث لے گئی وہاں چلے گئے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مذہب کا, کہ یہ کہاں گئے, انہوں نے کیا راستہ اختیار کیا. تو کہتے ہیں جب حدیث صحیح ثابت ہو وہی میرا مذہب ہے. رد المختار کے حاشیے میں بات آپ کو ملے گی. یہی بات امام شافعی بھی کہتے ہیں, کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی, جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے. وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَضْرِبُوا بِقَوْلِ الْحَائِطِ, جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میری بات کو دیوار پر پٹک دو, دیوار پر دے مارو. یعنی اگر میری ایسی بات کوئی ہو جو صحیح حدیث سے ٹکراتی ہو تو کیا کرو؟ ایسا کرو, اتنے بڑے امام उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसा कैसा होगा उनको, हमको हदीस मालूम उनको नहीं मालूम, ऐसा वो गलती कैसा कर सकते हैं। वो खैरुल कुरून में थे, वो ऐसे थे वैसे थे जो भी थे, ऐसा कैसा हो सकता है कि उनकी बात हदीस के खिलाफ हो। कुछ तो बात होगी, अगर हदीस सही हो तो मेरी बात को दीवार पर दे मारो। इमाम शाफी ने कहा मेरी बात की कुछ ना कुछ तावील कर लो, हदीस को कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ और कर दो, ये समझो कि मैंने जो भी बोला है वो कुछ बुनियाद पे बोला है, मेरी बात को छोड़ना मत, हदीस का कुछ ना कुछ मतलब निकाल के उसको छोड़ दो, लेकिन मेरी बात मत छोड़ना क्योंकि मैं बहुत बड़ा फकीह हूं। ऐसा बोले? ऐसा नहीं बोले। मैं कहा मेरी बात को दीवार पे दे मारो, तो हदीस नहीं छोड़ सकते। ये किसका कॉल है? ये अहले हदीस का कॉल है। क्यों? इमाम शाफी खुद अहले हदीस थे, इमाम शाफी खुद अहले हदीस थे। सीर आलम नुबला में इमाम शाफी का कॉल मौजूद है। इसी तरह से तलब हदीस के बारे में इनका क्या कहना है, हदीस की तलब के सिलसिले में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कहना है, लम तज़लिन नासु फी सलाहिन मा दाम फीहिम मन यतलबुल हदीस। लोग हमेशा से खैर पर थे, सलाह पर थे, भलाई पर थे, जब तक उनमें हदीस का तालिब था, हदीस तलब करने वाला जब तक लोगों में था, लोग भलाई पर थे। फइदा तलबुल इल्म बिला हदीस फसदू। जब से लोगों ने इल्म को बगैर हदीस के तलब करना शुरू किया, उनमें बिगाड़ आ गया। आप कॉल को याद रखें, इसको इराकी ने अल मुस्तखरज अल मुस्तदरक में जिक्र किया है। अल मुस्तखरज अल मुस्तदरक कहते हैं लोग भलाई पर ही थे जब तक उनमें हदीस पूछने वाला था, उनमें हदीस पूछने वाला था। जब से लोगों ने, बिगाड़ कब से आया, बिगाड़ की वजह क्या है, इमाम कौन कह रहा है ये, इमाम अबू हनीफा। बिगाड़ की जड़ क्या है, कहते हैं बिगाड़ तब से आया जब से लोगों ने इल्म को हदीस के बगैर हासिल करना शुरू कर दिया। तो मालूम हुआ कि जो बगैर दलील के इल्म की बातें सीखते हैं, वहां से बिगाड़ शुरू होता है। फइदा तलबुल इल्म बिला हदीसिन फसदू। जब से लोगों ने बगैर दलील के, बगैर हदीस के इल्म हासिल करना शुरू किया, उनमें फसाद आ गया, बिगाड़ आ गया। यही तो अहले हदीस बोल रहे हैं। आप किसी मौलवी साहब के पास जाके आदमी को कहे कि मौलवी साहब ये मसला क्या है, ऐसा मसला है, दलील क्या है, तो मौलवी साहब उसको सर से पांव तक देखते हैं और दूसरी मर्तबा में पांव से सर तक देखते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से, किसका बेटा है तू? पहला सवाल किसका बेटा है, क्योंकि मीटिंग में मिलेंगे तो जरा बाप की भी खबर लेता हूं, बेटा तेरा कहां जा रहा, जरा देख उसको। या बाज़ औक़ात पूछते हैं दलील, बाप की दलील है। अच्छे अच्छे आलिमों ने सवाल पूछा, अच्छे अच्छे आलिमों ने, अच्छे अच्छे आलिमों ने, लेकिन नौजवान जाके पूछा उनको, मौलवी साहब ये आपने बताया इसकी दलील क्या है, बाप की दलील है क्या? उन्होंने कहा अल्लाह ने इसका मुकल्लफ हमको नहीं बनाया, इसका मुकल्लफ बनाया कि दीन के बारे में दलील से, हमको दलील के जरिए से इल्म हासिल करने का मुकल्लफ बनाया है। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, इसकी दलील दो हमको। सलाम में से कोई भी अपने बाप की दलील मांगता था, चार इमाम मांगते थे अपने बाप की दलील, मां से जाके मांगी किसी ने दलील अपने, किसी भी अहले हक का तरीका ये नहीं कि बाप की दलील मांगी जाए। आप हमको ऐसा काम करने के लिए बोल रहे जिसकी, जिसका मुतालबा इस्लाम में नहीं है, और जिसका मुतालबा है कि एक आदमी दलील मांग सकता है किसी मसले की, आप दलील से रोक रहे हो उसको करने का काम। जो दलील देना चाहिए, जो दलील चाहिए वो तो दे रहे नहीं, जो दलील नहीं चाहिए वो दलील मांगने लगा रहे उसको। जिस चीज की दलील होती है वो नहीं दे रहे, और जिस चीज की दलील किसी ने बताया, किसी सलफ में से आप एक आलिम बताओ कि हर मुसलमान बालिग मर्द औरत पर फर्ज है कि जैसे ही बालिग हुआ वुजू करे और पहले मां से जाके पूछे मेरा बाप कौन है, ऐसा बताया किसी ने आपको? ये इल्म है, इसका सवाल इस्लाम में, इसका मुकल्लफ है बंदा। आप क्या पूछ रहे हैं हमको? जहालत हुई कि नहीं? जहालत है, जहालत है। इस्लाम में मुसलमान को इसका मुकल्लफ ही अल्लाह ने नहीं बनाया। कि वो मां से या किसी से दलील मांगे मेरा बाप ये है क्या, वो कौन है मेरा बाप, और उसकी दलील में क्या दलील देंगे बताइए, क्या दलील देंगे। किसी ने मांगा आलिम अगर ऐसा करे, शर्म की बात है, बहुत शर्म आती है कि आलिम जब उसका चेहरा देखने लायक होता है क्या बोल रहा है ये, कहां है तू, अभी तेरे पास इल्म इतना, तू बोल रहा है मैं मुफ्ती हूं, मैं आलिम हूं, मैं फुलाने मदरसे में पढ़ता नहीं पढ़ाता हूं, तू क्या पढ़ाता है, सारे बच्चों से दलील मांगा तूने मांगा है। और बाल लोगों ने ऐसे लोगों से गुस्से में आके कहा आपको दलील की जरूरत होगी हमको नहीं, क्योंकि हमको अपनी माँ पे एतबार है, ऐसा भी बोल के आगे हमको भरोसा है अपनी माँ पे, हमको दलील की जरूरत नहीं, आपको अगर शक हो तो जाके पूछो। आज गुस्से में आता है तो आप उसको दलील कर रहे हैं ना, उसकी माँ पे तोहमत लगा रहे आप। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब से लोगों ने बगैर हदीस के इल्म हासिल करना शुरू किया उनमें बिगाड़ आया। मालूम हुआ कि बिगाड़ से बचने का तरीका यह है कि इल्म को दलील के साथ हासिल किया जाए। ये हम देख रहे हैं इमामों का क्या मनहज है, इमामों का क्या मनहज है। इसी तरह से आप देखें कि बगैर इल्म के आदमी दीन में कुछ भी बोले इसकी क्या बुराई है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं اعلم انه فساد عظيم ان يتكلم الانسان بكل ما سمع, इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि ये बहुत ही बड़ा फसाद है कि आदमी हर आदमी सुनी सुनाई बात को बयान करने लगे। एक हदीस का खुलासा है जिसमें आपने फरमाया कफा बिल मर कदिबन ان يحدث بكل ما سمع, आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि वह हर सुनी सुनाई बात को बयान करता पड़े। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये फसाद है कि आदमी सुनी सुनाई बात को बयान करना शुरू कर दे। आज मुसलमानों में यही बात है कि किसी से सुन लिया और बयान करना शुरू कर दिया, तहकीक का मिजाज नहीं कि फुलां ने ये बात बयान की, वाकया बयान किया या हदीस बयान की, उसके बारे में तहकीक की जाए, कोई उसका मिजाज नहीं, कोई मिजाज नहीं। तो तहकीक का मिजाज न होना ये फसाद की जड़ है, तहकीक का मिजाज होना ये खैर का जरिया है। अगर तहकीक का मिजाज उम्मत से खत्म कर दिया जाए, कोई भी शिया आएगा, कोई भी मोतजिली आएगा, कोई भी गुमराह आदमी कादियानी आएगा, और हुआ ऐसा, आप साउथ में कितने इलाके देख लीजिए, कादियानी आया और कहीं कई लोगों को उन्होंने कादियानी बना लिया, उनको मालूम ही नहीं मैं कादियानी बना, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा के इधर उधर की बात सुना के उनको कादियानी बना दिया। तो हमारे पास इल्म होना चाहिए, हमारे पास इल्म होना चाहिए, दलायल होना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए कि इस सिलसिले में मजीद और अखबार में जिक्र कर रहा हूं, इख्तिसार की बात में करूंगा, तफसील नहीं लूंगा इसमें। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी तकलीफ के बारे में कहते हैं कि तकलीफ करना बहुत जरूरी है, तकलीफ करने से तकलीफ से बचता है आदमी, तकलीफ करने से आदमी जन्नती बनेगा। इतने बड़े बड़े लोग तकलीफ करते थे और ये तकलीफ इत्तिबा की भी तो कोई है कि नहीं फजीलत थी। बात औकात आदमी तकलीफ के इतने फसायल बयान कर देता है कि इत्तिबा के लिए कोई जगह ही बाकी नहीं रहती है। अल्लाह ने किसका हुक्म दिया, तकलीफ का दिया। अल्लाह को नहीं मालूम तकलीफ करना चाहिए, अगर इतना जरूरी है तकलीफ तो अल्लाह ने नहीं बताया। तकलीफ करने किसने बताया, अल्लाह ने बताया नहीं, रसूल ने बताया नहीं, कहां है तकलीफ। एक साहब से मैंने पूछा आप बताइए, आप कहते हो कि हम चार असलों को नहीं मानते हैं, हम चारों को मानते हैं, आपके नजदीक क्या है चार जो है उसूल हैं, बुनियादी चीजें हैं, माखिज़ दीन है, क्या है वो, किताब है, सुन्नत है और इजमा है और कियास है। आप हमको बोलते हो ठीक है हम इजमा नहीं मानते, कियास नहीं मानते, हम इजमा भी मानते हैं और कियास भी मानते हैं, लेकिन इजमा कौन सा, जो साबित शुदा इजमा हो उसको हम मानते हैं, और कियास कौन सा, उस कियास को मानते हैं जो नस से टकराता नहीं, जो नस के मुताबिक हो, तो हम मानते हैं। लेकिन हमारी असल बुनियाद क्या है, किताब और सुन्नत है, उससे जो भी निकलता है हम सब मानते हैं, चाहे वो कियास हो या चाहे इजमा हो या जो भी हो। इजमा भी हम दलील की वजह से मांग रहे हैं, कियास भी दलील की वजह से मांग रहे हैं, तो असल किताब और सुन्नत है। आप मुझको ये बताओ आपका क्या कहना है, किसी एक ही इमाम की तकलीफ करना चाहिए या चारों की। उन्होंने कहा हमारा तो कहना यही है एक ही इमाम की तकलीफ करना चाहिए। तो ये जो मसला है ये साबितशुदा है या गैर साबितशुदा है? तो कहा कि ये साबितशुदा है। मैंने कहा ये बताइए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की या किसी एक इमाम की तकलीद करना वाजिब है ये कुरान में है या सुन्नत में है या पर इस पे इजमा है या ये कियास में है, कहाँ है? आप इमाम अबू हनीफा की तकलीद कर रहे हो, ये चारों में से किसी एक से बता सकते हैं आप? किसी एक में भी नहीं। तो ये चारों उसूलों में निकलता ही नहीं किसी इमाम की तकलीद करना, और वो भी उसको वाजिब कहा जाए, न ये कि जायज बल्कि वाजिब कहा जाए। बहुत सारे उलमा ने इसको जायज सूरत में कहा कि एक आदमी तहकीक नहीं कर सकता। भाई एक आदमी अभी मुसलमान हुआ और अजान हुई मगरिब की, आप क्या कहोगे? एक काम करिए, ले बुखारी और पढ़, और फिर जब पूरी खत्म होगी उसके बाद आके नमाज पढ़, ये बोलेंगे आप? मुसलमान हो गया है, नमाज के लिए आप क्या बोलना पड़ेगा? जैसा मैं कर रहा वैसा नमाज तू भी पढ़। क्यों? अभी वक्त नहीं है इतना कि उसको तफसीलन बताया जाए। तो उज्र की हालत में एक इंसान के लिए दूसरे की बात मानना इस तरह से, यानी इसका रास्ता उसके लिए मिलता है। लेकिन एक आदमी शेखुल हदीस है मदरसे का है और वो इमाम शाफी पर रद्द करता है, इस लेवल का है वो, और फिर बोलता है जब तकलीद के साबित करने का वक्त आता है उसके सामने हदीसें पेश की जाती है तो कहता भाई इतना हमको कहा, इतने बड़े इमाम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे, हमारा उनके मुकाबले में क्या मकाम है, हम तो भाई मुकल्लिद हैं। तो इमाम शाफी का ये मसला है, तो उसके ऊपर रद्द करने की ताकत आप में आ गई, आप इतने बड़े लेवल के हो गए कि आप तीन इमामों पर रद्द कर सकते हो, एक एक नहीं तीन से एक साथ निपट सकते आप, आपका लेवल इतना ऊंचा है कि आप इमाम शाफी का इसमें जो दलील क्या है उसका रद्द क्या है, इमाम मालिक की दलील क्या है रद्द क्या है, इमाम अहमद की दलील क्या है रद्द क्या है, और देखो इमाम अबू हनीफा का फतवा किस तरह से सही है दलील के मुताबिक है। इतना बड़ा लेवल आपका है कि आप चार इमामों पे जज बन सकते हैं, और फिर एंड में जब बात आती तो भाई हम तो जाहिल हैं, हम इतने बड़े आलिम, आपको अपनी अपनी लियाकत मालूम नहीं, आपको अपना लेवल मालूम नहीं, आप सब कर सकते, फिर एंड में आगे बोलते नहीं कर सकते। या ऐसा हुआ खा पी के आदमी बोले मैं तो रोजे से, आपके अंदर है ये सलाहियत, आप कर रहे हैं, आप एक इमाम पर रद्द कर सकते हैं, दूसरे इमाम पर इमाम शाफी की तहकीक कर सकते हैं, आप अपने इमाम की नहीं कर सकते, ये तासुब है आपका, ये शख्सियत परस्ती है आपकी, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। वरना इमाम शाफी का आप पूरा जायजा दलाल का ले रहे हो, आपके लिए जरूरी था कि आप अपने इमाम का भी तो लो, जब इनकी अहलियत है तो इनकी इनके लिए अहलियत क्यों नहीं है आपके अंदर? तीन के लिए अहलियत है, एक के लिए नहीं है, क्यों नहीं है? झूठ बोल रहे हो आप, ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं ला यहिल्लु लिअहदिन, ला यहिल्लु लिअहदिन अन याखुज़ बिकौलिना मा लम यअलम मिन ऐन अख़ज़नाहु, किसी के लिए ये हलाल नहीं कि वो हमारा कौल ले जब तक कि उसको मालूम ना हो हमने उसको कहां से लिया है। इब्ने आबिदीन ने अल-बहर राय के हाशिए पर इसको जिक्र किया है। देखिए क्या जुमला है, किसी के लिए ये हलाल नहीं है कि वो हमारा कौल ले जब तक कि उसको मालूम ना हो कि हमने कहां से लिया है। बाद लोगों ने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम ले सकते हैं उनकी बात क्योंकि हमको मालूम है कहां से लिए, कहां से लिए? कुरान सुन्नत से। तो इमाम अबू हनीफा का क्या मतलब है, इमाम अबू हनीफा को इतना भी नहीं समझता है कि लोगों को यह मालूम है मैं कहां से लेता हूं, यानी कहीं और किसी और तौरात और इंजील से लेते हैं, ऐसे समझते थे लोग, सबको मालूम है कहां से लेते हैं, यानी मैंने किस बुनियाद पर यह मसला अखज़ किया है, किस दलील की बुनियाद पर यह मसला लिया है, जब तक ये मालूम नहीं है हमारी बात ना ले। ये बात इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं। तो आप बताइए कि कोई आदमी अगर उनका कौल ले रहा है, इमाम अबू हनीफा हलाल नहीं है का फतवा दे रहे, फिर कैसा हलाल हुआ उसको? ये हलाल ये हराम, वो हलाल वो हराम, सब फतवे ले लिए, ये क्या है? ये भी तो हलाल और हराम का फतवा है, इसको कौन ले रहा है? वो कह रहे हैं कि किसी के लिए हलाल ही नहीं कि हमारे कौल के मुताबिक उसको अखज़ करे जब तक कि हमने कहां से लिया उसको मालूम ना हो। بلکہ اور واضح الفاظ میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی فانا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. کہ کہتے ہیں کہ جو میری دلیل کو نہیں جانتا ہے اس کے لیے حرام ہے کہ میرے قول پر فتویٰ دے. یعنی امام ابو حنیفہ مفتی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے قول پر فتویٰ دو گے تو میری دلیل جانے بغیر تمہارے لیے فتویٰ دینا حرام ہے. تو یہ لازم ہوا کہ جو بھی آدمی امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیتا ہے اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق لازم ہے کہ وہ ان کی دلیل بھی جانے. اگر دلیل نہیں جانتا ہے اور ان کے قول پہ فتویٰ دیتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے. تو معلوم ہوا دلائل کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور کہتے کہ فَإِنَّا بشر ہم بشر ہیں نَقُولُ الْقَوْلَ قَوْلَ الْيَوْمِ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا. اس لیے کہ آج ہم ایک بات کہتے ہیں کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں تو ہماری بات پہ مت چلو ہماری دلیل دیکھو ہم نے کہاں سے لیا ہے اس کو. الانتفاع میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے, اسی طرح سے ابن القیم نے اعلام الواقعین میں اس کو ذکر کیا ہے اور ابن عابدین نے بھی اس کو حاشیے میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے امام مالک کا قول ہے کہتے ہیں انما انا بشر اخطی و اسی, میں تو ایک انسان ہوں میں خطا بھی کرتا ہوں اور صحیح بھی کہتا ہوں, میری باتوں میں خطا بھی ہوتی ہے ثواب بھی ہوتا ہے یعنی صحیح بات بھی ہوتی ہے. فانظروا فی رأیی میری رائے میں میرے اجتہاد میں میرے فتوے میں غور کرو. فکل ما وافق الکتاب والسنت فخذوه میری ہر بات جو کتاب و سنت کے موافق ہو اسے لے لو. وکل ما لم یوافق الکتاب والسنت فاترکوه اور میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اس کو چھوڑ دو. اس کو ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے جامع بیان العلم میں. تو امام مالک کیا کہہ رہے ہیں میرے فتوے دیکھو اور میری وہ بات جو کتاب و سنت کے مطابق ہے لو اور جو اس کے مطابق نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ اب کوئی آدمی اگر اس بات پر عمل کرتا ہے امام مالک کی تو کیا وہ امام کو نہیں ماننے والا ہو گیا؟ لوگ کیا کہتے ہیں تم لوگ امام کو نہیں مانتے, چار امام کو تم لوگ نہیں مانتے. ہم لوگ ہم مانتے ہیں, منہ سے بولتے مانتے نہیں تم لوگ. آپ کتنے امام کو مانتے؟ ہم بھی چار امام کو مانتے. تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ ہم بھی تو مانتے. بولے نہیں تم امام کو مانتے امام کی نہیں مانتے. اچھا ایسا ہے کیا؟ تم امام کو مانتے لیکن امام کی نہیں مانتے, اس لیے تمہارا نتیجہ یہ نکلا کہ تم امام کو بھی نہیں مانتے. ایسا ماننا کوئی ماننا ہے؟ کوئی آدمی اللہ کو مانے اور اللہ کی نہیں مانے, رسول کو مانے رسول کی نہیں مانے, تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ماننا ہے؟ تو اسی طرح سے تم لوگ اماموں کو مانتے لیکن ان کی نہیں مانتے تو تم نہیں مانتے. ایک دم بھولا بھلا آدمی دکھنے میں. اب ایسے آدمی سے کہا جائے کہ آپ کتنے اماموں کو مانتے؟ ہم چار کو مانتے. اور کتنے اماموں کی مانتے؟ چاروں کی مانتے, ایک کی مانتے. اور مانتے کتنوں کو؟ بولے چار کو. اور کتنے کی؟ بولے ایک کی. تو تم تین کو نہیں مانتے؟ ارے ہم مانتے نا تین کو. ایسا ماننا کوئی ماننا ہے کہ امام کو مانتے لیکن ان کی نہیں مانتے؟ پھر تم کدھر مانتے امام کو؟ تم بھی تو تین کو نہیں مانتے. اس سے اچھا تو اہل حدیث ہے کہ چاروں کی بھی مانتا ہے اور چاروں کو بھی مانتا ہے. کیسا؟ جو بھی کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کو مانتا ہے اور جو نہیں ہے اس کو نہیں مانتا ہے. تو چاروں کو مان کے کتاب و سنت کو بھی مانتا ہے تو کتنا اچھا. سب مان رہا, کتاب و سنت بھی مان رہا, امام ابو حنیفہ بھی مان رہا, امام مالک بھی مان رہا, امام شافعی بھی مان رہا, امام احمد بھی مان رہا, تم کو بھی مان رہا. تم بھی بولو کتاب و سنت تم کو بھی مانتے ہیں. بولو کیا بولا, اتنا بڑا دل ہمارا. تم کو بھی مانتے ہیں تو تم ایسا اگر بولتے ہو کہ ان کی ماننا چاہیے تو تم کدھر تین کی مانتے ہو؟ تم بھی تو تین کی نہیں مانتے نا. تم ایک امام کی وجہ سے تین اماموں کی نہیں مانتے جو کہ ان کے اعتبار سے برابر ہیں, وہ نبی نہیں ہیں. وہ امام ہے, امام 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 امام, چار امام, ایک امام تین امام. تو ایک امام کی وجہ سے تم تین امام کو نہیں مان رہے, ان کی بات نہیں مان رہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی ہیں, آپ کی کسی بات کی وجہ سے کسی امام کی بات کو نہیں مانتے تو ہم گنہگار. تم ایک امام کی وجہ سے تین اماموں کی ساری باتوں کو چھوڑ دیتے تو تم بہت اچھے ہیں, امام کے ماننے والے ہیں. اور ہم یہ کہیں کہ چاروں کو ماننا چاہیے, چاروں کی بھی ماننا چاہیے, لیکن ان چاروں سے بڑے اور انبیاء کے بھی سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی کوئی بات چھوڑ دینا چاہیے. اگر ٹکراتی ہو تو ہم نہیں ماننے والے ہو گئے. اور کبھی کبھی چھوڑنا چاہیے, صرف وہ چھوڑنا چاہیے جو ٹکراتی, باقی نہیں تو نہیں ماننے والے ہو گئے. کیسا انصاف ہے؟ آدمی بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے آدمی سوچے, وضو کر کے جب سکون سے بیٹھتا مسجد میں آ کے تھوڑا سوچے, یہ بھی یہ نہیں دیکھے کون کدھر ہاتھ باندھ رہا, کوئی کیا کر رہا, کس کے سر پہ ٹوپی ڈالنا ہے. تو یہ امام مالک کا مذہب ہے کہ کتاب و سنت کے موافق ہے تو لو, مخالف ہے تو چھوڑ دو. انہوں نے نہیں کہا مجھ کو چھوڑ دو, انہوں نے کیا کہا میری وہ بات چھوڑ دو. ہم بھی وہی کہتے ہیں, ہمارا بھی وہی مسلک ہے. امام احمد کہتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الثوری ولا الاوزاعی وخذ من حيث اخذوا. انہوں نے کہا, امام ابو داؤد سے انہوں نے کہا تھا, کیا کہا, میری تقلید مت کرنا, اور نہ مالک کی تقلید کرنا, اور نہ ثوری کی, اور نہ اوزائی کی. تو پھر کیا کرنا, وخذ من حيث اخذوا, جہاں سے انہوں نے لیا وہاں سے تم بھی لو, جہاں سے انہوں نے لیا وہاں سے تم بھی لو. اس کو ابن القیم نے اعلام الواقعین میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے امام الشافعی کہتے ہیں کہ اذا وجدت فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت. اگر تم میری کتاب میں کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف دیکھو پاؤ تو تم کیا کرو, تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی بولو, وہی بات اختیار کرو, اور میں نے جو کہا چھوڑ دو اس کو. اور ایک روایت میں ہے فتبعوها ولا تلتفتوا الى قول احد, جب تم کو سنت مل جائے تو تم اسی سنت کی اتباع کرو اور کسی کے قول کی طرف دھیان مت دو, کسی کے قول کی طرف دھیان مت دو. سوال یہاں پر ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے جب اپنی کتاب میں کچھ لکھا, ایسے لکھا کچھ بھی لکھ رہا میں بغیر تحقیق کے, ایسے لکھا پوری تحقیق کر کے ان کو جو صحیح لگا دلیل وغیرہ 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 سب لکھ کے پھر لکھا, لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کہا, پھر بھی اگر کوئی بات تم کو ملے کہ میری, آج لوگ کیا بولتے ہیں, انہوں نے اتنی تحقیق کی ہوگی, سوچ سمجھ کے ہی تو لکھا ہوگا نا, سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ دیا ہوگا, ان کو بھی تو حدیث پہنچی ہوگی. اماموں نے بولے ایسا, تم بھی ایسا سمجھو, نہیں انہوں نے کیا کہا, میری پوری تحقیق کے بعد بھی جب میں لکھ رہا ہوں کوئی چیز, پھر اس کے بعد تم کو کوئی سنت ملے تو تم کیا کرو, یہ سوچو کہ میں نے پڑھا ہوگا اور چھوڑا ہوگا, کچھ وجہ سے ہی چھوڑا ہوگا اس کو, ایسا کرو نہیں. انہوں نے کہا تم میری بات کو چھوڑ دو اور تم سنت کو اختیار کرو. یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں. النووی نے اس کو المجموع میں ذکر کیا اور دوسروں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے امام الشافعی کا کہنا ہے, کہتے ہیں کل مسئلہ تکلمت فیہا بخلاف السنہ, ہر وہ مسئلہ جس میں میں نے خلاف سنت کچھ کہہ دیا ہو, فانا راجع عنہا فی حیاتی و بعد مماتی, تو میں اپنی زندگی ہی میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور اپنے مرنے کے بعد بھی میرا رجوع سمجھو. یعنی اگر کوئی بات میری ایسی ہو کل جا کر یہ واضح ہو جائے کہ وہ میری بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے تو یہ مان لو کہ میرا اس سے رجوع ہے, میرا قول تم پھر بھی وہ مانتے مت رہو, میں نے اس سے رجوع کر لیا ہے. میں کبھی ہمت نہیں کر سکتا کہ رسول کی سنت کے خلاف کچھ کروں. تو اس کو یعنی ابو شامہ نے مختصر المعمل میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں اتنے اللہ والے مقلد تھے اور اتنے اللہ والے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے بھائی, اگر کوئی اللہ والا کسی کی تقلید کر رہا ہے تو ہم کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں تحقیق کی اہلیت نہیں ہے اور وہ اس بنیاد پر کسی مجبوری پہ تحقیق نہیں کر کے کسی کی تقلید کر رہا ہے, اگر وہ بول رہا ہے کہ میں فلاں کی تقلید کرتا ہوں, وہ اس کا مسئلہ ہے, وہ ہماری دلیل نہیں ہے. اگر دلیل ہے, اگر کل کو کوئی آدمی آ جائے مثال کے طور پر کسی حنفی کے پاس, بولے گیارہویں کس کی منا رہے آپ, بولے ابھی تک تم کو یہ نہیں معلوم گیارہویں کس کی منا رہے. گیارہویں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, پیران پیر, غوث العظم, دستگیر جو بھی ہیں پورے ان کی مناتے. اچھا وہ کون سے مسلک کے تھے تمہارے حساب سے؟ حنفی تھے؟ نہیں, حنبلی. ولیوں کے سردار حنبلی تھے, تو بھی حنبلی بن جا, وہ افضل ہے. بولے تو سنی گا. اگر کوئی آدمی بولے کسی کو کسی کی شخصیت سے مسلک منوانا ہے تو پھر منو, ایسا منواتے ہم کہ سارے ولیوں کے سردار جن کو تم مانتے ہو کون ہے وہ؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مان رہے آج پیرانے پیر. تو آپ ان کے بارے میں آپ دیکھو کہ اگر وہ حنبلی تھے تو اب سب سے صحیح کیا ہوگا؟ پھر سب سے بیسٹ کیا ہے؟ آپ یہ چن رہے, وہ چن رہے, وہ کر رہے, یہ کر رہے, آپ یہ بتاؤ پھر اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, جب وہ حنبلی ہو گئے تو بھی حنبلی ہو جا. بولے تو سنیں گا نہیں سنیں گا. بولے نہیں, ان کی تحقیق وہ ہے, ان کی ہماری تحقیق یہ ہے. اب کیوں تو پیچھے ہٹ رہا؟ تو بھی حنبلی ہونا, کیونکہ وہ حنبلی تھے تو بیسٹ وہی ہے جو انہوں نے چنا, وہ سب سے بھاری. تو ان کے نام کی گیارہویں بنا رہا ہے اور کھا رہا ہے, تو ان کا مسئلہ کیوں اختیار نہیں کر رہا ہے؟ نہیں نہیں, وہ ان کا ہے, وہ ہمارا یہ ہے. اچھا ان کو چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب تو چھوڑا تو گنہگار نہیں, معصوم, اور ہم چھوڑے تو ایک دم مجرم. تو ان کو ہم تیرے سامنے بطور دلیل پیش کر کے تجھ کو حنبلی بنانے کی مہم چلائے پوری انڈیا میں, تو ہم کو بولے گا کہ آپ فتنا پھیلا رہے ہیں, سب کو حنبلی بنا رہے ہیں. اور اگر تو ہم کو ان کی کسی کی بھی دلیل دے کے مقلد بنانا شروع کرے تو تو صحیح ہے, تو معصوم ہے, تیری بات صحیح ہے. اور ہم اگر ان کے اقوال ذکر کرے ائمہ کے کہ سنت کے خلاف کسی کی نہیں ماننا, اس کو تیرے تو دھیان نہیں دیتا اس کے اوپر. کیوں دھیان نہیں دیتا تو؟ کیوں اتنا بھولا ہے؟ کیوں اتنا بھولا بھالا ہے؟ تھوڑا سوچ. اللہ نے وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون افلا تبصرون افلا تعقلون لهم قلوب لا يفقهون بها. کس کے لیے یہ ان کی لسٹ میں کیوں آ رہا تھا؟ کہ جن کے دل ہے لیکن اس سے سوچتے نہیں ہیں. ایک آدمی کو آنکھ دی اللہ نے, زندگی بھر آنکھ بند کے چل رہا, اور بیٹے کو بولا بھائی بیٹا مجھ کو روزانہ مسجد لے جانا لانا. کیوں؟ فلاں صحابی ایسا کرتے تھے. ارے تیرے پاس آنکھ اللہ نے دی ہے, تیرے پاس آنکھ ہے, تو زبردستی کسی کے پیچھے کیوں چل رہا؟ تو اپنی آنکھ سے کام لے. تیرے پاس دلیل جب آ جائے تو دلیل کی مطابقت کے اعتبار سے عمل کر. دلیل اگر تیرے پاس نہیں ہے, سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے, پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے, سب ایک دم اتنا مجبور کہ تو وضو نہیں کر سکتا ہے, تیمم ہی کر سکتا ہے, تو تیمم کرنا. اتنا تیرے سامنے دریا پورا ہے اور تو بول رہا ہے کہ تیمم بھی تو اسلام میں ہے نا, اگر سب وضو کریں گے تو تیمم کون کرے گا؟ اب ایسا کر کے تو تیمم کر رہا ہے, تیرا تیمم کرنا صحیح ہے کیا؟ اسی لیے علماء نے کہا کہ تقلید اسی کے لیے ہے جو قطعاً تحقیق نہیں کر سکتا. ایک آدمی کو اگر لایا جائے, ایسا آدمی, اس کو بولے لگا انگوٹھا, تو بولے کون سا انگوٹھا, ہاتھ کا کہ پاؤں کا؟ ایسا آدمی ہے بےچارہ, ان کو کچھ نہیں سمجھتا, کچھ نہیں سمجھتا اس کو. ایسا آدمی اگر تقلید کرے تو سمجھ میں آتا بھی, بابا تو تقلید ہی کر, تو کہاں بخاری الٹی پکڑ کے پڑا, پاؤں کا انگوٹھا پوچھ رہا تھا. تو مت پڑھ, تو کیا کر, تھوڑا علماء کے تابع ہو کر تو تھوڑا جیسا بتاتے ویسے کرتا ہے, ایسے آدمی کو بولا جا سکتا ہے. لیکن ایک آدمی پڑھا لکھا دور ہے, وہ اتنا سب کتابیں پڑھ رہا ہے, دنیا بھر کی معلومات اس کے پاس ہے, اور وہ شیخ الحدیث بھی ہے اور عالم, پھر وہ بولے کہ ہم تحقیق نہیں کر سکتے, پھر تو کیا کرا ہے اتنے سال مدرسے میں؟ ایک عام آدمی جو دکان میں بیٹھا ہے سبزی ترکاری بیچ رہا ہے, وہ بولے اگر بھائی ہم کو تحقیق نہیں, صبح سے شام تک اسی تحقیق میں ہوں میں, بھنڈی کیسی ہے اور کدو کریلے کیسے ہیں, مجھ کو ٹائم ہی نہیں ملتا دوسری تحقیق کے لیے, وہ بولے تو چلتا ہے. تو کدو کریلے گن رہا ہے وہاں پہ مدرسے میں بیٹھ کے, تو کیا کر رہا ہے وہاں پہ؟ اور تو بولے میں تحقیق نہیں کر سکتا, پھر تو کر کیا کر سکتا ہے؟ پھر اس کا مطلب دنیا میں تحقیق کے لائق کوئی بھی آدمی نہیں ہے. پھر یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو آدمی تحقیق بالکل بھی نہیں کر سکتا ہے، ایک دم ہی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، وہ آدمی اگر کسی کے پیچھے چلے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی آدمی کے پاس دلیل ہے وہ اس کو نہ کہے تو بھی چل میرے جیسا، جیسا میں آنکھ بند کر کے چل رہا ہوں. بول سکتے ہیں میں دیکھ آنکھ رہ کے بھی میں بند کر کے چل رہا نا، تو بھی ایسا چل. بول سکتے کسی کو تیرے کو چلنا ہے تو چل، گڑے میں گرے بعد معلوم پڑے گا آنکھ کی اہمیت کتنی ہے. ہم نہیں چل سکتے، ہم کو اللہ نے آنکھ دی، ہم استعمال کر کے چلیں گے. جس کے پاس دلیل ہے وہ اس پر حجت ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہے آپ تقلید کو اتباع پر حجت نہیں بنا سکتے، دلیل کے نہ ہونے کو ہونے والے پر حجت نہیں بنا سکتے آپ. ہمارے پاس ہے دلیل، ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور ہم پہ جتنی استطاعت ہے، جتنے مسائل کی دلیل ہمارے پاس ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. جب دلیل نہیں ملتی ہے، علماء سے استفادہ کرنا تقلید نہیں ہے، تو ہم استفادہ کرتے ہیں. لہذا علماء کے اقوال میں بیٹھیں گے تو ہم بہت ٹائم جائے گا، تو اتنا ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے. یہ بنیادی شبہات اس طرح کے ہوتے ہیں جو اماموں کے اقوال ہی سے ہمارے لیے واضح ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا سکھایا اور کیا کرنے کے لیے کہا. آخر میں اس قول پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج جیسے لوگ بول رہے ہیں نا اہل حدیث کے پیچھے نہیں جانا تم کو بھٹکا دیں گے، امام الشافعی کیا بولتے ہیں دیکھیے. امام الشافعی فرماتے ہیں، علیکم باصحاب الحدیث فانہم اکثر الناس ثوابا. البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا، کہتے ہیں امام شافعی، اصحاب الحدیث، اہل حدیث کے ساتھ رہو. علیکم باصحاب الحدیث، اہل حدیث کے ہو جاؤ، ان کے ساتھ رہو. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ صحیح یہی ہوتے ہیں. اب کیا بتائیں گے، یعنی فقہا اور محدثین کی بات چل رہی، فقہا کے پاس مت جاؤ، محدثین اصحاب الحدیث کے پاس جاؤ اس لیے کہ صحیح رہتے ہو، ایسا ہے نہیں. یہ اہل الرائے کے بالمقابل اہل الحدیث ہے، کہا کہ تمہارے لیے اہل الحدیث کا ساتھ تھامنا لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اکثر یہ صحیح ہوتے ہیں. غلطی بھی ہوتی ہے کسی مسئلے میں، کسی اہل حدیث عالم سے غلطی نہیں ہوتی، وہ نبی ہے، غلطی ہوتی ہے اس سے. لوگ لا کے بتاتے ہیں تمہارے فلا عالم نے یہ کہا، اس کا جواب دو، فلا عالم نے یہ کہا. ارے ہم کب بولے وہ نبی ہے، ہم منائے تیرے کو اس سے، ہم تیرے کو کس کی طرف بلا رہے، اس کی طرف بلا رہے کہ کب سنے گا تو ہماری بات کو. ہم تیرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہے، تو بول رہا عالم غلط کیا. اسی لیے تو ہم بول رہے عالم کے پیچھے آنکھ بند کر کے نہیں چلنے کا، ہم نہ تیرے نہ میرے، نہ تیرے نہ میرے، دونوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہماری دعوت ہے، اللہ تعالی ہم کو سمجھتا فرمائے کہ ہم واقعی ائمہ کا مقام سمجھیں، ان سے محبت کریں، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے مراتب کے اعتبار سے دعا کریں، اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو لے کر چلیں. ایسی کوئی بات ان کی ہے جو دلیل سے ٹکراتی ہے تو انہی کی اقتداء میں، انہی کی تعلیمات کی روشنی میں بات ملتی ہے کہ ان کی وہ بات چھوڑ دینا چاہیے. بعض لوگ بولتے ہیں تم امام کی بات مان رہے تو وہ بات مانتے کیا؟ ہم بولیں گے دلیل سے ملتی ہے تو مانیں گے، دلیل سے نہیں ملتی تو نہیں مانیں گے. انہوں نے ہی سکھا کے گئے ہم کو، تم یہ بات مانتے کیا پھر؟ تو ہم بھی ان کو پوچھیں گے. تو بہرحال اماموں کی تعلیمات کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے، علماء کی تحقیقات سے استفادہ کرنا چاہیے. یہ کچھ سوالات کی گڈی ہے. سوال ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولو الامر کی، کیا اس سے مراد ائمہ کرام ہیں؟ اس آیت کو تقلید کی دلیل میں پیش کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی. اس میں اولو الامر سے مراد مسلمانوں کے حاکم ہیں اصلاً، اور اس میں علماء بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اصلاً اس مراد حاکم ہے. تو اولو الامر وہ ہیں جو معاملے کا اختیار رکھتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک یعنی سفر میں بھیجا تو ایک صحابی کو ان پر امیر بنا دیا، تو اس سے مراد امیر ہے، کہا کہ ان کی ماننا، تو اس سے مراد اولو الامر ہیں. علماء بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن آگے اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آخری حجت ہے، اولو الامر آخری حجت نہیں ہے. تو اس آیت سے تقلید کا ثابت کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ علماء کی بات مانی جائے جب ایک آدمی کے پاس دلیل نہ ہو, اپنی عقل سے عمل کرنے کی بجائے وہ عالم کی بات کو لے کر چلے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس سے یہ نکلتا ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا چاہیے یا چار اماموں کی تقلید کرنا چاہیے, یہ کہاں سے ہوا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ علماء کی بات آدمی مانے, یہ نہیں نکلتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف بھی مانے, یہ نہیں نکلتا ہے کہ کسی ایک کو خاص کر لے یا چار یا پانچ ہی کو خاص کر لے, یہ اس میں کچھ بھی نہیں نکلتا ہے. اور اول الامر کی ماننے کے لیے کہا گیا ہے, اول الامر ایک, امام ابو حنیفہ ایک ہوتے ہیں تو جمع ہیں وہ, تو کئی لوگوں کی ماننے کے لیے کہا گیا ہے تو سب کی مانو, یہ تو ہم بول رہے ہیں. کیا تقلید ائمہ پر اجماع امت ہے؟ تقلید ائمہ پر اجماع امت نہیں ہے. مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے عالم ہیں انہوں نے اس بات کو کہا کہ اس پر کوئی اجماع نہیں ہے. کیا تقلید شرک ہے؟ تقلید شرک تک پہنچ سکتا ہے. مثلا ایک آدمی کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو, یہ حلال یہ حرام, اب کوئی عالم اس کے بالعکس بولے, اب ایسی صورت میں اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے لیکن اگر وہ یہ مانتا ہے کہ اس عالم کے کہنے سے یہ حلال حرام ہو جاتا ہے یا یہ حرام حلال ہو جاتا ہے, اگر اس کا یہ اعتقاد ہے تو اس نے شریعت سازی میں اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر دیا, کیونکہ شریعت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا ہے, اس میں کسی کا دخل نہیں ہے. ام شرعوا, یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس بارے میں کہا, اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ, کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے ساتھ رب بنا لیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی آدمی کی بات قرآن و سنت کے بالمقابل حجت نہیں ماننا چاہیے. اگر کسی کو اس طرح کا اختیار آدمی دیتا ہے تو اس کو اپنا وہ یعنی معبود بنانے کے معنی میں آتا ہے. ائمہ کی تقلید دین کے اشارے سمجھ کر کی جاتی, کیا ہے صحیح ہے؟ دیکھیے, دین کے اشارے سمجھ کر کسی کی تقلید کرنا کوئی اصول نہیں ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کی جو باتیں ہیں ان کو گہری طور پر سمجھ کر ائمہ کرام نے اور ہر دور کے علماء نے جو باتیں سمجھائی ہیں ان باتوں سے استفادہ کرنا چاہیے, جبکہ وہ کسی دلیل سے ٹکراتی نہ ہو. تو اس میں کوئی ایک خاص کرنا کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ زبردستی کیوں ستا رہے ہیں ہم کو؟ ایک ہی کو پکڑو, ایسے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ ہم بول رہے سب کو, آپ بول رہے فلاں رشتے دار سے جڑ کے رہنا, باقی سب کو سلام بھی نہیں کرنا. ارے کیوں؟ یعنی آپ سب کی بات کیوں نہیں مان سکتے؟ آپ خود بول رہے سب برحق ہیں اور آپ بول رہے سب کی ماننا ناحق ہے. آپ سوچو جواب, آپ کیا بول رہے؟ چار امام برحق ہیں اور چاروں کی بات ماننا ناحق ہے, تو یہ حق ہے کہ نہیں؟ یہ جملہ خود ناحق ہے. ہمارا بولنا یہ ہے کہ علماء کی باتوں سے استفادہ کرنا چاہیے, اور کسی بھی عالم کو قرآن و سنت کا مستقل شارح ماننا یہ کہیں دلیل اس کی نہیں ہے کہ یہ آفیشیل شارح ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شارح کا مطلب ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کرنے والا. تو ہر عالم نے اپنے اپنے طور پر دین کی جو بات اس نے سمجھی سمجھائی. من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. اب وہ گہری سمجھ آدمی لوگوں سے بانٹتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن اس میں کہیں خطا بھی ہو سکتی, کہیں ثواب بھی ہو سکتا ہے. خطا کو ہم نہیں لیں گے, صحیح بات کو ہم لیں گے. لیکن ایک ہی کلو آپ بول رہے ہیں تو کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ عجیب بات یہ ہے کہ ایک آدمی بولتا ہے کہ دیکھو آپ کمپاؤنڈر کی مانو گے کہ ڈاکٹر کی مانو گے؟ کوئی آدمی کتاب پڑھ کے کچھ بھی علاج کرنا شروع کرے آپ وہ مانتے کیا؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے نا. اب ایسے آدمی کو ہم بولیں آپ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے کیا اور دوسرے کو حرام ہی بولتے کیا؟ آپ یہ بھی ڈاکٹر کبھی اس ڈاکٹر کے اس کے بند ہے تو کدھر جاتے آپ؟ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے. آپ جب ڈاکٹر کے ہم کو مثال دی تقلید کے لیے, آپ ڈاکٹر کے لیے یہ اصول کیوں نہیں اپناتے کہ یہ نہیں تو ٹھیک ہے وہ ادھر نہیں تو ادھر چلے جائیں گے؟ کوئی آدمی بولا ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جانا اسلام میں فرض ہے, دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے سیدھا جہنم میں, ہے ایسا کچھ نہیں. تو جو آدمی ایسی ڈاکٹر کی مثال دیتا وہ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو. کیا فقہ حنفی ابن مسعود کے فقہ کا خلاصہ ہے؟ ایسا کہنے والے بہت ہیں لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سارے اقوال کو حنفی حضرات بھی نہیں لیتے ہیں. ابن مسعود مثال کے طور پر تعویذ کے قائل نہیں ہیں. آپ دیکھو گے کہ حنفی حضرات میں چاہے دیوبندی ہوں بریلوی ہوں کیا پورا تعویذ کا ایک نظام ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ تعویذ کے خلاف تھے, اور بھی کئی مسائل ان کے ہیں جن میں وہ یعنی وہ یعنی رکوع میں جب جاتے تھے وہ تطبیق کرتے تھے, یعنی دونوں گھٹنوں کے بیچ میں ہاتھ ڈال کے اس طرح سے ہتھیلیوں کو جوڑتے تھے. حنفی حضرات کرتے ہیں اس کو, تو ان کا فقہ کہاں ہے؟ تو ان کا فقہ تو یہ ہے. اور بھی کئی باتیں جو مثال کے طور پر ذکر کی جا سکتی ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کا خلاصہ اگر کہتے ہیں, یہ کہنا بھی غلط ہے. ویسے ہی ہے جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں اور انہی کی باتیں مانتے ہیں. آپ سارے صحابہ کی بات لو نا, آپ یعنی صرف ایک ہی صحابی کو پکڑ کے کیوں بیٹھے ہو؟ آپ سارے صحابہ کی تحقیق سے فائدہ اٹھاؤ, یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ صحیح حدیث کے خلاف اگر میرا قول ہے تو میرا قول چھوڑ دو. اس کے متعلق بعض رات کا کہنا ہے کہ امام صاحب کا دعویٰ ہے کہ امام صاحب کا مسلک بالکل صحیح حدیث کے موافق ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح حدیث کے خلاف میرا قول ہو تو میرا قول چھوڑ دو. تو ہم کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ نے اس میں حکم کیا دیا ہے, حکم ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے؟ انہوں نے چھوڑ دینے کے لیے کہا ہے, حکم مانو. اور انہوں نے شرطیہ جملہ کہا ہے, تو شرط کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے, اس کے مطابق بات ہو سکتی, کبھی نہیں بھی ہو سکتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو ایسا کرو, تو ہم بھی دیکھیں گے ایسا ہے تو ہم ایسا کریں گے. ان کی مراد کیا ہے؟ انہوں نے جو بات کہی ہے اس کو لے کے چلیں گے. ان کی مراد وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی آدمی ایسا کہتا ہے کیونکہ اس میں انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم بشر ہیں, آج یہ قول کہتے ہیں کل اس سے رجوع کرتے ہیں. آپ کا قول جب صحیح تھا تو رجوع کیوں کیا آپ نے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں, امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی آج یہ فتویٰ دیتا ہوں کل اس کو چھوڑ دیتا ہوں. کیوں چھوڑتا ہوں؟ صحیح اس لیے یا غلط ہے اس لیے؟ اس میں خطا ہے اس لیے چھوڑ دیتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ ان کے فتووں میں خطا بھی ہوتی ہے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح حدیث ہے تو وہ میرا مذہب ہے. یعنی یہ کہ میں صحیح حدیث کے مطابق مذہب اختیار کرتا ہوں, اور اگر اس کے خلاف تم کو حدیث مل جائے میری بات کے تو اس کو چھوڑ دو. تو یہ حکم ان کا ماننا پڑے گا, یہ ان کا حکم ہے. اس کا کچھ دور کا مطلب نکالیں گے تو اس کے لیے کیا دلیل آپ کے پاس ہے؟ ان کا یہ مطلب ہے, آپ کو وہ ثابت کرنا پڑے گا. کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ سے علم لیا ہے, حاصل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحابہ سے علم لینے کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے. امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے صحابہ سے علم لیا ہو. البتہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا, یہ خطیب بغدادی اور ابن حجر نے کہا ہے, لیکن امام الدارقطنی کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا, دیکھا بھی نہیں. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے, محدثین میں اس پر اختلاف ہے. لیکن امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے علم لیا, تو بتائیے امام ابو حنیفہ کی کون سی روایتیں ہیں جو صحابہ سے آئی ہوں؟ امام ابو حنیفہ کے صحابہ کے بیچ میں کئی راوی ہوتے ہیں. آپ مسند ابی حنیفہ دیکھیں یا دوسری جو بھی کتاب دیکھیں, کتاب الآثار دیکھیں, کتاب الخراج دیکھیں, موطا امام محمد دیکھیں, جو بھی کتاب آپ دیکھیں, امام ابو حنیفہ کے اوپر سند میں اور کئی لوگ ہوتے ہیں, صحابی نہیں ہوتے ہیں. پھر اگر ہوتا تو ایسا مل جاتا. سیوطی وغیرہ کی کتاب کا تذکرہ بعض لوگ کرتے ہیں, سیوطی نے خود کہا ہے کہ اس کی سند میں کئی جو ہے یعنی ضعیف روایتیں ہی ہیں, وہ ضعیف روایتیں, انہوں نے خود کہا ہے اس کو, اور دوسرے علماء کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں. بہرحال بخاری اور مسلم سے پہلے لوگ کس پر عمل کرتے تھے؟ اسی پر جس پر بخاری مسلم عمل کرتے تھے, کتاب و سنت. یعنی بخاری مسلم نے آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایسا کیے آج سے ہم نے یہ بنایا, دیکھو یہ نیا دین اس پہ عمل کرو؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا. کوئی آدمی آپ کو برتن میں بارش کا پانی لا کے دے تو کیا اس نے بارش برسایا؟ وہ برسی بھی بارش کا آپ کو لا کے دے رہا ہے. تو پچھلی جو حدیثیں ہیں, پچھلی جو دین کی باتیں آئی تھیں قرآن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہی امام البخاری مسلم نے لا کے آپ کو دی ہیں. انہوں نے بنائی نہیں بیٹھ کے چلو ایک حدیث بنائیں گے. تو کتنی بناتا؟ تو 7000 بنا, میں 4000 بناتا. ایسا کیوں ان لوگوں نے؟ انہوں نے بنائے نہیں, بتائے, انہوں نے پہنچائے. کہا جاتا ہے کہ محدث کا کام صرف حفظ حدیث ہے, حدیث کے معنی بتانا صرف مجتہد کا کام ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ دیکھیے امام البخاری نے صحیح بخاری اگر پڑھنے کی توفیق ہو کسی کو تو وہ دیکھ لے اس میں کہ امام البخاری نے کئی حدیثوں میں الفاظ کے معنی بتائے ہیں, نہ صرف حدیثوں کے بلکہ آیتوں کے بھی معنی بتائے ہیں. تو اب وہ محدث ہیں کہ مجتہد ہے, آپ بتائیے کیا ہے؟ تو جب انہوں نے کئی باتیں بتائی ہیں, اسی طرح سے دوسرے ائمہ ہیں, انہوں نے بھی کئی باتیں بتائی ہیں. کئی علماء نے حدیثوں کی تشریح کی ہے, آپ ان کو مجتہد مانتے ہو, آپ کو ماننا پڑے گا. یہ بات ہی غلط ہے کہ محدث کا کام ایسا ہے اور مجتہد کا کام ایسا ہے. بڑے بڑے علماء مقلد گزرے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہاں, بہت سارے علماء مقلد گزرے ہیں, لیکن بہت سارے علماء مقلد نہیں بھی گزرے ہیں اور انہوں نے تقلید کا انکار بھی کیا ہے. تو دونوں میں سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کتاب و سنت کس کے مطابق ہے, وہ بات ہم لیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم اور پیرانے پیر کا لقب کا درجہ کس نے دیا ہے؟ معلوم نہیں. لوگوں نے دیا بول سکتے ہیں یا جس نے بھی دیا ہم کو, یعنی وہ اللہ کے یعنی نیک بندوں میں سے تھے یہ ماننے میں ہم کو کوئی یعنی پس و پیش نہیں ہے, لیکن یہ کہ ان کو غوث العظم کہا جائے یہ ہم نہیں مانتے ہیں, کیونکہ استغاثہ عبادت ہے, اللہ ہی سے استغاثہ کیا جاتا ہے, اللہ کے سوا کسی اور سے استغاثہ نہیں کیا جاتا ہے. ہاں کوئی سامنے کھڑا ہے اس کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں, لیکن یہ کہ قبر میں جانے کے بعد پکارا جائے تو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے صحابہ یا اماموں کو پکارتے لوگ, اس طرح سے ہم کو نہیں ملتا ہے. راوی کا عمل روایت کے خلاف ہو تو روایت رد ہو جاتی ہے, کیا یہ اصول صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے, اس لیے کہ حجت اس کے عمل میں نہیں ہے, اس کی روایت میں ہے. حجت علم میں ہے, عمل میں نہیں ہے. ایک راوی ہے وہ, اس کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی یا اس کو لگا حدیث ضعیف ہے اور اس نے حدیث چھوڑ دی ضعیف حدیث سمجھ کے, لیکن اس حدیث کا دوسرا طریق ملتا ہے, اب اس حدیث کی تقویت ہو جاتی ہے, وہ حسن درجے کو پہنچتی ہے, اب آدمی اس پہ عمل کر سکتا ہے, تو اس راوی کا عمل دلیل نہیں ہے بلکہ اس راوی کی روایت دلیل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی بات کو ہم پر حجت بنایا ہے نہ کہ رسول پہنچانے والے کی بات پر. سمجھ رہے ہیں آپ کہ کوئی پیغام لے کر جائے رسول کی بات اور رسول کی بات کو اس کی وجہ سے رد کر دیا جائے, آپ کیا بولو گے؟ میں بولتا ہوں تم مت مانو تو اچھا ہے, اگر کوئی بولے تو کیا کریں گے آپ؟ پیغام تو بھیجا ہے رسول نے لیکن تم لوگ مت مانو اس کو, تو مانیں گے آپ اس کی بات؟ تو کبھی راوی اس حدیث کو ضعیف سمجھ لیتا ہے یا کبھی کچھ اور مطلب اس کا سمجھ لیتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے, تو اس کا فہم حجت نہیں ہے, اس کی بات حجت ہے. کیا خیر القرون میں تقلیدی شخصی تھی؟ خیر القرون میں تقلیدی شخصی نہیں تھی, یہی بات شاہ ولی اللہ دہلوی وغیرہ نے کہی ہے, اگر کوئی اس کے برخلاف کہتا ہے تو پہلے ان کو غلط ثابت کرے. اہل حدیث عوام اپنے علماء سے رجوع کرتے ہیں, یہ بھی تو تقلید ہوئی. نہیں, یہ تحقیق ہوئی, کیونکہ رجوع کرنا تحقیق نہیں ہے. اہل حدیث کیا بولتے ہیں؟ دلیل مت دو, وہ تو پہلے دلیل مانگتا ہے. اہل حدیث عالم ہمیشہ اس کو کچھ بھی بولتا ہے تو سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے, فوراً پوچھتا ہے دلیل کہاں ہے, دلیل اس کو تیار رہنا پڑتا ہے. تو دلیل کے ساتھ علم حاصل کرنا تقلید ہے؟ دلیل کے ساتھ علم حاصل کرنا تقلید نہیں ہے. علماء سے مدد لینا تقلید ہے؟ تقلید نہیں ہے. کیا قرآن و حدیث ہر کسی کے لیے ہے یا پھر مجتہدین کے لیے؟ قرآن و حدیث نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے, تو صرف مجتہد کے لیے کرنا, آپ بتا پھر آیا کس کے لیے ہو؟ ان و الا ذکر للعالمین, اللہ نے کیا کہا؟ یہ سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے. عالمین میں سب آ جاتے, مسلمان بھی آتے غیر مسلم بھی آتے ہیں. ہر فقہی حکم کی بنیاد کوئی آیت قرآنی یا کوئی حدیث ضرور ہے, کیا اس لحاظ سے ہر فقہی مسلک کی پیروی صحیح ہے؟ ہر فقہی حکم کی بنیاد کوئی کسی آیت یا کسی حدیث پر ہے. دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فقہی مسئلہ ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی عالم دلیل دیتا ہے لیکن اس کے فتوے میں اور دلیل میں جوڑ نہیں ہوتا ہے, تو اگرچہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میری بات دلیل پر مبنی ہے لیکن اس کی دلیل اگرچہ صحیح ہے لیکن بات دلیل کے مطابق نہیں ہے تو بات غلط ہے. تو اس اعتبار سے ہر بات نہیں مانی جائے گی, وہ بات مانی جائے گی جو دلیل کے مطابق ہو اور دلیل صحیح ہو. صحیح دلیل ہے, ضعیف حدیث نہیں ہے, صحیح حدیث ہے اور صحیح حدیث سے بات نکالی وہ بھی صحیح ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ بات مانی جائے گی. ائمہ کرام نے, جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں, کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو قبروں پر ٹہنیاں گاڑ دیں, اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قبروں پر ہار ڈال رہے ہیں, دلیل حدیث. تو بولے ہمارا یہ عمل اس حدیث پر مبنی ہے, کہاں حدیث ہے اور کہاں فتویٰ ہے, تو اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. ائمہ کرام نے صرف مجتہدین کو اپنی تقلید سے منع کیا ہے, کیا صحیح ہے؟ نہیں, ایسا کرنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے کہ اماموں سے بتایا جائے کہ انہوں نے کہا کہ صرف مجتہد تقلید نہ کرے اور باقی سب تقلید کریں, ایسا نہیں ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے, یہ اور سوالات ہیں تو اس کے لیے اور وقت چاہیے, انشاءاللہ کبھی اور اس کو دوسری مجلس میں دیکھا جا سکتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.